درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ایک بار پھر تمام مرحومین کے احسان ثواب کے لیے بالاخص علماء شہداء مراجع اعظام آپ کے اور ہمارے مرحومین سب کے احسان ثواب کے لیے سورہ فاتحہ کے لیے الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. درود بجاه محمد وآل محمد. أعوذ بالله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد والا. پروردگار عالم نے قرآن کریم میں دین مبین کے لیے کامل اور تام کی صفت استعمال فرمائی ہے. مشہور معروف آئے کریمہ جو غدیر قوم کے موقع پر نازل ہوئی, خدا نے ارشاد فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی. دین کامل اور تام مکمل دین, اگر دین کمال کے اوپر ہے تو اس میں ایک صفت حاصل ہوتی ہے, وہ یہ کہ آپ اس کے اندر کوئی اضافہ نہیں کر سکتے, اس میں سے کوئی کمی نہیں کر سکتے. اگر کوئی چیز ناقص ہو تو ناقص میں اضافہ بھی ممکن ہے کہ ناقص میں آپ اضافہ کریں گے تاکہ کامل ہو جائے, اور این ممکن ہے کہ ناقص اس وجہ سے ہو کہ اس میں اضافے زیادہ ہو گئے ہیں تو اس میں سے کچھ کمی بھی کی جا سکتی ہے تاکہ وہ کامل ہو جائے. لیکن اگر کوئی چیز کامل ہو تو نہ اس میں کوئی اضافہ ہو سکتا ہے نہ اس میں کوئی کمی ہو سکتی ہے. طبیعتاً اگر کوئی چیز کامل ہے اور آپ نے خدا نہ کرے اس کے اندر کوئی اضافہ کر ڈالا تو اب کامل نہیں رہے گا, ناقص ہو جائے گا. دین کا معاملہ ایسے ہی ہے, جو دین ہمارے پاس ہے اگر یہ کوئی وہ دور ہوتا جو آخری شریعت سے پہلے کا دور تھا تو شاید کوئی یہ سوچ پاتا کہ اس کے اندر فلاں اضافہ مفید ثابت ہوگا, لیکن اب چونکہ شریعت آخری شریعت ہے, دین کامل ہو گیا ہے, نعمتیں تمام ہو گئی ہیں, اب نہ اس میں کوئی اضافہ کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی کمی ہو سکتی ہے. یہی وہ دلیل ہے جس کی بنیاد پر ختم نبوت بھی ثابت ہوتی ہے، کہ اگر کوئی اور نبی آیا تو یا وہ یہی دین لائے گا تو بھیجنا بس ہے، یا وہ اس سے بہتر لائے گا تو بہتر لا نہیں سکتا چونکہ پچھلا کامل ہے. اب جو لائے گا تو ناقص لائے گا، تو خدا تعالیٰ حکیم کامل کو بھیجنے کے بعد ناقص کیوں بھیجے گا؟ اسی کامل ہونے سے ہم ختم نبوت بھی ثابت کرتے ہیں. گھرچہ دین کامل ہے، بہت بڑی برتری ہے، لیکن اتنی بڑی ذمہ داری بھی ہوتی ہے، معمولی سی بھی تبدیلی کوئی مشکل ایجاد کر دے گی، پھر وہ مشکل ایسی ہوگی قابل دفاع نہیں ہوگی، پھر آپ دفاع نہیں کر سکیں گے. لہذا میں طالب علم ہونے کے ناطے 26 سال سے دینی طالب علم ہوں، ایک بات ہمیشہ میں نے احساس کی ہے، اگر لوگوں نے دین کے نام پر دین سے ہٹ کر کوئی عادت بنائی ہے تو مخالفین کے سامنے اس عادت کا دفاع نہیں کیا جا سکتا، آپ اس کا دفاع نہیں کر پائیں گے. بس فرض فرمائیے دین میں چیز نہیں تھی، لوگوں نے ڈال دی. اب اگر لوگوں نے دین سے ہٹ کر کوئی چیز ڈال دی ہے، اب آپ چاہیں مخالفین کے سامنے اس کا دفاع کریں جو لوگوں نے ڈالی ہے، لاکھ آپ چاہیں آپ دفاع نہیں کر سکتے، یہاں سے مشکل ایجاد ہوتی ہے. یا خدا نہ کرے دین کے اندر کوئی چیز تھی، لوگوں نے کم کر دی، اگر کم کر دی اب آپ چاہیں مخالفین کے سامنے اس کمی کا دفاع کریں، آپ دفاع نہیں کر سکتے، آپ اس دفاع میں ناکام ہو جائیں گے. بس جب کبھی آپ کو کسی مخالف کے سامنے اپنے اندر کمزوری احساس ہو، فوراً سمجھ جائیے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کسی غلط چیز کا دفاع کر رہے ہو. حق کے دفاع میں کبھی کمزوری نہیں آتی، حق کا دفاع بہت طاقت سے انجام پاتا ہے. دونوں کی ایک ایک مثال عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور ایسی مثالیں عرض کروں گا جس سے حساسیت بھی ایجاد نہ ہوتی ہو، ورنہ کچھ مثالیں ایسی ہوتی ہیں جس میں کچھ لوگ حساس ہو سکتے ہیں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. مثلاً اہل سنت مجاہد بچپن سے ہم سے کہتے تھے تم لوگ زور کی نماز کتنے رکعت پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ ہم کہتے تھے 4 رکعت. کہتے ہیں ہم لوگ تو اتنی لمبی پڑھتے ہیں، آپ صرف 4 رکعت پڑھتے ہیں. اچھا ہم لوگ 4 رکعت کیوں کہتے ہیں؟ کہ واجب تو 4 ہی ہے. اور وہ لوگ کیوں اتنی لمبی پڑھتے ہیں؟ کیونکہ واجب نفل مستحب سب کچھ ملا کے پڑھتے ہیں. اور سوال یہ کہ کیا نافلہ ہمارے یہاں نہیں ہے؟ ہمارے یہاں بھی ہے، تو آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ نہیں پڑھتے، اب اس کا دفاع کریں گے نہیں پڑھنی چاہیے. اگر آپ نے اس کا دفاع کرنا شروع کر دیا آپ ناکام ہو جائیں گے، کامیابی نصیب نہیں ہوگی. اب جو غلطی کرتے ہیں اس کو مان لیں کہ ہاں بھائی یہ غلطی ہے جو شیعہ معاشرے کے اندر انجام پا رہی ہے. کیا غلطی انجام پا رہی ہے؟ وہ لوگ نافلہ بھی پڑھتے ہیں، ہم نافلہ نہیں پڑھ رہے. اور اگر اپنا ہی معاملہ ہو تو کہوں کہ واجبہ بھی کچھ عرصہ ہوا ہے تاکید شروع ہوئی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو اس پہ بھی اصرار نہیں تھا کوئی، کچھ عرصہ ہوا ہے کہ اس پہ اصرار شروع کیا ہے کہ ہاں نماز پڑھنا ضروری ہے، جس پر ریئیکشن بھی ٹھیک ٹھاک ہے کہ نہیں معلوم کیا ہے. تو یہ وہ مثال ہے جس میں ہم نے کمی کی ہے، کمی کی ہے، کمی قابل دفاع نہیں ہے. دین نے نافلہ دیے، گرچہ نافلہ واجب نہیں ہے لیکن دین کا اصرار ہے کہ پڑھی جائے. مثال کے طور پر اہل تسنن اول وقت نماز کی کافی پابندی کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے. ہم پہ وہ اعتراض کریں تم لوگ نماز کیوں نہیں پڑھتے، اور ہم ان سے کہیں کہ نہیں نہ پڑھیں کوئی بات نہیں، اول وقت نہیں پڑھنا کوئی بات نہیں، یہ غلط چیز ہے. اہل بیت نے اصرار کیا کہ نماز اول وقت پڑھی جائے، اس پہ اصرار ہونا چاہیے. لہذا اگر ہم کوئی کام صحیح نہیں کر رہے ہیں، ہمارے اندر کمی ہے، اس کا دفاع نہ کریں، فوراً قبول کر لیں ٹھیک ہے یہ کمی ہے. 10 کمی ان کے یہاں بھی ہیں، چند کمی ہمارے یہاں بھی ہے، کچھ کمی ہمارے یہاں بھی ہے، اس کو قبول کر لینا چاہیے. اسی طریقے سے اگر کوئی ایسی چیز ہم نے انجام دی ہوئی ہے جس کا دین میں بہت زیادہ اثر نہیں ہے، ٹھیک ہے ہمارے یہاں رائج ہے لیکن دین کے اندر بہت زیادہ اثر نہیں ہے، اس کا آپ دفاع نہیں کر پائیں گے. خاص کر وہ چیزیں جو بعض لوگ ہم لوگ اپنی منطق سے بناتے ہیں، دین کے معاملے میں زیادہ تر اپنی منطق استعمال نہیں کرنی چاہیے. جو دین ہے وہ کامل ہے، اب ہم اس سے زیادہ عقل لڑانے کی کوشش کریں گے معاملہ خراب ہو جائے گا، اس سے ہم مشکلات میں پڑ جاتے ہیں. مثلا بعض اوقات میں دیکھتا ہوں اس طرح سے ہوتا ہے، ابھی کل پرسوں دیکھ رہا تھا گھر میں کوئی پرچی آئی تھی، اس میں لکھا تھا کہ جو اس پرچی کو لے 14 دفعہ یہ کام کرے دین میں ہے کیا؟ نہیں. یوں ہی عرض کر رہا ہوں تاکہ یہ موضوع بھی واضح ہو جائے. ایس ایم ایس آج کل بہت آتے ہیں, پیکیجز بہت سستے ہو گئے ہیں, لوگوں نے ایس ایم ایس کی بھرمار کر دی ہے ایک کہیں سے, اور انجانے ایس ایم ایس بہت آتے ہیں جن کو نہیں پتہ نہیں ہوتا, سی ایل آئی میں نہیں آپ کے پاس پتہ نہیں کہاں سے آیا. ایک ایس ایم ایس آیا جس میں لکھا تھا اس آیت کو پڑھیں تو بم دھماکے سے محفوظ رہیں گے, اس آیت کو پڑھیں تو بم دھماکے سے محفوظ رہیں گے. میں نے اس سے کہا بندہ خدا بم دھماکے سے محفوظ رہنے کی آیت کا یہ اثر تمہیں کیسے پتہ چلا؟ قرآن نے تو نہیں لکھا ہے, قرآن کریم نے تو نہیں کہا کہ بھائی جو یہ آیت پڑھے گا بم دھماکے سے محفوظ ہوگا. روایات میں بھی نہیں آیا ہے, روایت میں اس زمانے بم دھماکہ نہیں ہوتا تھا کہ مثلا نبی اکرم روایت فرماتے کہ بم دھماکے سے بچنے کے لیے آیت پڑھو. ہاں اس زمانے میں جن ہوتا تھا, آج بھی ہوتا ہے, اس سے بچنے کے لیے آیت بتائی ہے انہوں نے, ٹھیک ہے یہ بات ویلڈ ہے. انہوں نے کہا اس زمانے میں بھی فقر کا خطرہ تھا, لوگ غریب ہو جائیں گے, فقیر ہو جائیں گے, اس سے بچنے کے لیے کہا سورہ واقعہ پڑھو. چلو بات صحیح سمجھ میں آتی ہے. فرمایا تم چاہتے ہو تمہارا ارادہ مضبوط ہو جائے, اللہ کی راہ میں مضبوطی سے آگے بڑھو, سورہ دہر پڑھو. بات صحیح سمجھ میں آتی بات. انہوں نے فرمایا کہ اس طرح سے پڑھو. فرمایا آفتوں مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہو چار قل کثرت سے پڑھو. بات سمجھ میں آتی ہے. اب ایک آدمی کہہ رہا ہے بم دھماکے سے بچنا چاہتے ہو یہ آیت پڑھو, تمہیں کہاں سے پتا چلا؟ یعنی کم از کم کوئی آدمی ایسا ہونا چاہیے جو آیات کی تاثیرات کا ماہر ہو, بہت بڑا ماہر اسپیشلسٹ ہو, جس کو کوئی ایسی بات پتا چلی ہو جو 1400 سال میں لوگوں کو نہیں پتا تھی. تو ٹھیک ہے امکان تو ہے کہ تمہارے سامنے کوئی کشف ہو گیا ہو, لیکن بظاہر بھیجنے والی کی ذات ایسی لگ نہیں رہے گی جس میں کشف نظر آتا. تو ہم نے اس کو لکھ کے بھیجا کہ بندے خدا بات تو اچھی ہے لیکن یہ تو پتا چلے کہ یہ تاثیر ثابت کیسے ہوئی ہے. یعنی کم از کم کسی کے سامنے بم دھماکہ ہوا, اس نے آیت پڑھی, اس پہ اثر نہیں ہوا, تو چلو ایک تجربہ ہی کم سے کم سامنے آیا. اگر ایسا بھی نہیں ہے تو اس آیت کا یہ اثر کیسے پتا چلا؟ جیسے ہم لوگوں کو بعض اوقات لوگ مشورے بھی بہت دیتے ہیں. تو ایک دوست نے جان پہچان کے کسی شخص نے ایک دفعہ مجھے کال کر کے کہا کہ آپ لوگوں کے پیچھے دشمن بہت زیادہ ہیں, میں آپ کو ایک تعویذ دوں گا جس کو اگر آپ باندھ دیں تو گولی کا اثر نہیں ہوگا. آپ ٹرائی کرنے کے لیے کسی جانور پہ باندھ سکتے ہیں. میرے دل میں اس سے کہوں پہلے تم پہ ہی باندھ کے دیکھوں, میں جانور پہ کیوں بلچارے پہ سہم کروں؟ تمہارا اندازہ غلط نکلا تو ایک جانور مارا جائے گا. کہاں سے یہ دین میں ہے؟ یہ دین نے دیا ہے, اسی معصوم کی روایت میں ہے, قرآن کریم کے اندر ہے. اگر یہ نہیں ہے تو مجھے اور آپ کو کس نے یہ اختیار دیا؟ ہم لوگ تھوڑی کر سکتے ہیں. دین کامل کے ساتھ یہ حرکت انجام دینے کا مطلب یہ ہے ہم اس دین کو ناقص سمجھتے ہیں نعوذ باللہ تعالی, یا اب یہ کام انجام دے کر اس کو نقص سے دوچار کر رہے ہیں. تو دین کے ساتھ یہ کام نہیں کیا جا سکتا. اب یہ کہہ سکتے ہیں میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ لوگ یہ کریں, تو پھر ہم جواب دیں گے کہ تمہارے دل چاہنے پر ہم کریں گے یا نہیں کریں گے. دین کے نام پر کہو کہ دین یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کریں, اس کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے. اس کا اختیار صرف صاحب شریعت کے پاس ہے. صاحب شریعت خدا ہے, شریعت کے نمائندے حجت خدا ہے, اس کے علاوہ کسی کے پاس اختیار نہیں. بس دین کے معاملے میں بہت محتاط ہونا چاہیے. دین کے معاملے میں کوئی اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کر سکتا, نہ کمی کر سکتے ہیں نہ اضافہ کر سکتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اسی طرح اگر کوئی دین کو اس انداز سے دیکھ کر دین پر عمل کرنا شروع کر دے, نہیں معلوم زندگی کی کون کون سی مصیبتیں جو خود بخود حل ہوتی رہیں گی. جاننے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی کہ میں نے یہ جو کام کیا اس سے میری کون سی مشکل حل ہوئی, نہیں خود بخود حل ہوتی رہیں گی. ہم خدا نے متعال کی رحمت کو اگر اس انداز سے دیکھیں کہ مثلا فرض فرمائیے آپ ایک جگہ سے تشریف فرما ہو رہے تھے, خدا نہ کرے پوزیشن ایسی تھی کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکتا تھا آپ کا, اور آپ کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا, تو آپ نے کہا الحمدللہ میرا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا. آپ شکر بجا لائے اس حادثے کے نہ ہونے پر, تو میرا ذہن یہ کہے گا کہ یہ وہ تھا جو آپ کو پتہ چل گیا کہ ہونے والا تھا اور نہیں ہوا. نہیں معلوم کتنے ہونے والے ہوتے ہیں جو خدا ویسے ہی روک لیتا ہے, ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. نہیں معلوم کتنی چیزیں, مثلا بچہ کہیں پہ گرا, آپ پہنچے تو بچہ اٹھ رہا تھا, نہیں معلوم ایک معجزہ یہیں پہ ہوا ہو. کہ یہ ایسا گرتا ہو کہ کتنی اذیت میں آنے والا ہو، خدا تعالیٰ نے آپ کی کسی خوبی کے نتیجے میں اس کو بچا لیا ہو، آپ نے کسی کی مدد کی ہو شاید، کہ خدا تعالیٰ کی رحمت بہت زیادہ ہے، ہم کیلکولیشن کے اوپر کام نہیں کر پائیں گے، تو ہم کیا کرنا چاہیے، ہمیں چاہیے دین کے اوپر عمل کرنا، جو دین سے اچھی بات سمجھ میں آتی ہے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کرنا، اس میں قوانین بہت زیادہ نافذ ہوتے ہیں، پھر جب آپ اچھی بات کے اوپر عمل کرنا شروع کریں گے دین کی، خود بخود خدا تعالیٰ مزید معلومات دین کی دلوائے گا۔ آیت اللہ بہجت ایک نصیحت فرماتے تھے جو ایک روایت کے اوپر مبنی تھی، ان کے خطوط کچھ کتابوں کے اندر چھپے ہیں، یہ بھی پس منظر عرض کرتا چلوں، عرفا کے خطوط کا چھپنا یہ ایک بہت پرانی رسم ہے، کہ مثلا کوئی کسی عارف کو خط لکھتا تھا، چونکہ اس زمانے میں ظاہر ای میلز وغیرہ نہیں ہوتے تھے، تو کسی کو خط لکھتا تھا کہ مجھے کوئی نصیحت کرے، تو وہ خط بھیج دیا کرتے تھے، تو وہ جو خط بھیجتے تھے بعد میں اس مثال کے طور پر عارف کے ماننے والے ان خطوط کو جمع کر کے ان کے مخطوطات کو لوگوں تک پہنچا دیا کرتے تھے، ان میں نصیحتیں ہوتی تھیں۔ اس طرح امام خمینی کا بھی ایک خط ہے جو انہوں نے اپنی بہو کے نام لکھا تھا، انہوں نے ان سے کہا تھا کہ مجھے آپ نصیحت کریں علم عرفان کے اندر، تو انہوں نے ان کو ایک بہت لمبا خط لکھا تھا، وہ موجود ہے اس وقت۔ آغا بہجت کو لوگوں نے اس طرح سے خطوط لکھ کر نصیحت کروائی کہ آپ ہمیں نصیحت کریں، تو میں دیکھتا تھا کہ 8 خطوط میں نے ایک دفعہ چھپے ہوئے دیکھے تھے، مختلف عرفا کے خطوط کی ایک کتاب تھی، اس میں ان کے 8 خط تھے، ان 8 خطوط میں سے میرے خیال میں 4 کے اندر یہ نصیحت تکرار ہوئی تھی، اس کا مطلب ہے یہ نصیحت بہت دہراتے تھے، وہ بہت زیادہ دہراتے تھے۔ آپ کی خدمت میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد علیہ وسلم۔ یہ نصیحت درحقیقت چند روایات سے اخذ کی گئی ہے، اور وہ روایات اصول کافی کے اندر بھی موجود ہیں جو مسند ترین کتابوں میں سے ہے، اور ان کا لکھنا اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ انہوں نے اس کے استناد کو قبول کیا ہوا۔ چند انداز میں ایک ہی مفہوم بیان ہوا ہے، ایک جملہ یہ ہے، جو جانتے ہو اس پر عمل کرو، جو نہیں جانتے وہ خدا سکھا دے گا۔ جو جانتے ہو اس پر عمل کرو، جو نہیں جانتے وہ خدا سکھا دے گا۔ پھر ایک یہ لکھا ہوا ہے، جو جانتے ہو، یہ بھی روایت میں ہے، جو جانتے ہو اس پر عمل کرو، جو نہیں جانتے اسے خدا سنبھال لے گا، اسے خدا سنبھال دے گا۔ آیت اللہ بہجت ان دو روایات کے اوپر جو اور مختلف انداز میں بھی بیان ہوئی ہیں، ان دو روایات کو بیان کر کے نصیحت کرتے تھے۔ مثلا نصیحت کرنے والا لکھتا تھا کہ ہمیں نہیں معلوم ہمیں کیا کرنا ہے، براہ مہربانی ہمیں نصیحت کریں۔ سامنے والا کہتا تھا ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں کیا کرنا ہے، براہ مہربانی ہمیں نصیحت کریں۔ تو وہ یہ روایت لکھتے تھے اور نیچے لکھتے تھے کہ جو آپ نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم مجھے کیا کرنا ہے، یہ اس بات پہ دلیل ہے کہ جو کچھ آپ کو معلوم تھا آپ نے اس پہ عمل نہیں کیا ہے، چونکہ روایت یہ کہہ رہی ہے کہ جو جانتے ہو اس پر عمل کرو، جو نہیں جانتے وہ خدا سکھا دے گا۔ اب اگر میں کہوں میں کچھ چیزیں نہیں جانتا، اس کا مطلب کیا ہے؟ جو کچھ جانتا تھا اس پہ میں نے عمل نہیں کیا ہے، ورنہ خدا نہ جاننے والے حصے کو سکھا دیتا۔ یہ ہماری کمی ہے، ہماری کمی بر صغیر میں کم از کم، اگر کوئی برازیل میں رہ رہا ہو، کانگو میں رہ رہا ہو مثال کے طور پر، اب تو شاید کانگو میں بھی ایسا نہیں ہوگا، افریقہ کے کہیں جنگلات کے اندر رہ رہا ہو، تو وہ شاید یہ کہے کہ مجھے نہیں معلوم نصیحت کسے کہتے ہیں، کیا نصیحت ہوتی ہے۔ بر صغیر تو ایسا نہیں ہے، بر صغیر میں تو الحمدللہ جیسے میں نے پہلے دن آپ کی خدمت میں عرض کیا، شاید کراچی کے اندر 20-25 سال میں 1 کروڑ مجالس ہوئی ہوں گی، سمپل کیلکولیشنز یہ بتاتی ہیں کہ یہاں اتنی مجالس ہوئی ہوں گی۔ یہاں تو رہنے والا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے نہیں معلوم کیا کرنا ہے مجھے، یہاں مشکل نہ جاننا نہیں ہے، یہاں مشکل نہ کرنا ہے، ہم لوگوں کی یہ بڑی مشکل ہے۔ اچھا، اس مشکل کا حل سارا کا سارا ہمارے ہاتھ میں ہے، اگر ہم نہ جانتے ہوں تب بھی مشکل ہمارے ہاتھ میں ہے، جو جانتے ہیں پہلے اس پہ عمل کریں، اگر اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے خدا تعالیٰ علم و حکمت کے چشمے جاری کر دے گا۔ سے دو تین روایات ایسی ہیں جنہوں نے علم کی سورسز کو انٹروڈیوس کروایا ہے۔ ہمارے نزدیک علم کی سورس کیا ہے؟ مثلا میں 26 سال پہلے دینی طالب علم بنا، میں نے چند کتابیں پڑھی، میں سمجھتا ہوں یہ علم ہے۔ نہیں، یہ علم نہیں ہے، یہ وسیلے ہیں سارے کے سارے، یہ علم نہیں ہوتا۔ اگر اگر پڑھنے سے علم ملتا ہوتا تو جن کو بہت زیادہ علم بغیر پڑھے ملا ہے انہیں کہاں سے ملا ہے, انہیں کہاں سے علم ملا ہے؟ اور بہت سارے لوگوں نے گدھوں کی طرح پڑھا, انہیں کچھ نہیں ملا ہے. تو پڑھنے سے علم ملتا ہوتا تو خدا نے تعالیٰ یہودیوں کو نہیں کہتا کہ تمہاری مثال ان گدھوں کی طرح ہے جن کے اوپر کتابیں لاد دی گئی ہیں. یہودیوں کو یہ کہا خدا نے تعالیٰ, ان کی مذمت کیوں کرتا پھر؟ اس کا مطلب ہے علم پڑھنے سے نہیں ہے, علم کہیں اور سے ہے. علم کہاں سے ہے؟ دو تین سورسز ہیں علم کی, دو تین روایات کے ذریعے سے اس کو آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد. یہ بھی پس منظر بھی عرض کرتا چلوں کہ خاص کر آج کے دن کیوں کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں, کیونکہ اب آپ ایام اعضاء کے اختتامی ایام سے نزدیک ہو رہے ہیں. تو اس میں ذہن یہ سوچنے لگتا ہے کہ جب ایام اعضاء ختم ہو جائیں گے تو وہ جو ہم مجالس میں جاتے تھے علم حاصل کرنے کا ذریعہ تھا وہ ذریعہ ختم ہو جائے گا. تو میں اس کی خاطر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, ایک تو یہ علم علم کی ماہیت کیا ہے, علم کسے کہتے ہیں؟ ہم میں سے اکثر کے نزدیک چیز کی حقیقت وہی ہوتی ہے جو اس کے دماغ میں ہوتی ہے, ایک اپنا پرسپشن بناتے ہیں وہی ہمارے نزدیک حقیقت بن جاتی ہے. یہ نہیں سوچتے کہ جو ہم نے بنایا شاید اس میں غلطی ہوگی. بہت سادہ سی بات اذکر ہم کی خدمت میں, ہمارے نزدیک خدا کون ہے؟ خدا وہی جو ہمارے دماغ کے اندر ہے. آیا واقعا خدا وہی جو ہمارے دماغ کے اندر ہے؟ یہ سب کی سب ہماری مخلوق ہے, یہ خدا نہیں ہے, خدا کچھ اور ہے. ہم زیادہ زیادہ یہ سوچ سکتے ہیں ہمارے ذہن میں خدا کا ایک تصور ہے جو اصل خدا کے لیے ایک اشارہ ہو سکتا ہے, جو ذہن میں ہے یہ خدا نہیں ہو سکتا. لہذا کہیں بھی میں پڑھ رہا تھا تو اس میں لکھا تھا کہ اللہ کا کامل ترین بیان وہ ہوگا جو اللہ سے شروع ہوگا اور ہوا پہ ختم ہوگا, اور اس میں جملہ لکھا تھا اللہ لا الہ الا ہو, یہ کامل ترین بیان ہوگا. اللہ لا الہ الا ہو یہ کامل ترین بیان ہوگا, چونکہ اس میں مفہوم ہوا کے ذریعے سے خدا پہ پلٹتا ہے, ہمارے ذہن کے اوپر نہیں آتا. بارہ تو ہم لوگ اپنے ذہن سے کچھ سوچتے ہیں, علم کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ روایت میں مولانا ارشاد فرمایا العلم هو نور یغذفه الله على قلب من یشاء. اس روایت کا خوبصورت ایک پس منظر ہے, آپ میں سے کافی لوگ اس سے واقف ہیں, جو نہیں واقف ہیں ان کے لیے عرض کروں ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے. عنوان بصری ایک شخص کا نام ہے, ایک شخص عنوان بصری, ضعیف العمر, کافی بوڑھے ہیں, زیادہ تر زندگی کا وقت ابو حنیفہ کے اطراف میں گزارا ہے, دوسرے لوگوں کے اطراف میں گزارا ہے. ایک دفعہ کہیں امام کو دیکھنے کا اتفاق ہوا, امام کی گرویدہ ہو گئے. اب اس کوشش میں لگ گئے کہ یہ جو میں نے زندگی اتنی گزار دی ادھر ادھر, اب امام سے کچھ حاصل کرو. تو ملنے کی کوشش کرتے تھے, کامیابی نصیب نہیں ہو رہی تھی. ایک دفعہ تھک ہار کے کئی رکعت نماز پڑھی, خدا کے سامنے گڑ گڑا ہے کہ خدایا آج میں جا رہا ہوں ملنے کے لیے, مجھے موقع دلوا دے, میں ایک دیدار کروں, ایک ملاقات ہو جائے کسی طریقے سے. وہ خدا نے متعال نے قبول کر لیا. امام کے گھر پہ پہنچے, امام نے کہا, امام کے خادم نے کہا کہ آ جاؤ, تمہیں اجازت دے دی امام نے. اور اس خادم نے کہا کہ انہیں سلام بھجوا جائے اور کہا کہ اندر آ جاؤ. پھر اس خادم نے کہا کہ دیکھو اگر اندر جاؤ اور وہ کچھ نہ کہیں اور اتنا ہی ہو کہ انہوں نے سلام کہلوایا تو تمہارے لیے بہت ہے, یہ بھی کم نہیں ہے, یہ بہت اچھا. تو خادم بابصیرت آدمی ہونا چاہیے, واقعا خادم بابصیرت تھا کہ اس نے بتایا کہ یہ جو انہوں نے سلام کہلوا دیا نا, یہ بھی تمہاری حال کے لیے بہت ہے. تو اب ناراض نہیں ہونا کہ اندر جاؤ مثلا کچھ نہیں ہوا واپس آ گیا میں, یہ بھی بہت ہے. خیر وہ اندر گئے, امام تشریف فرما تھے, امام نے فرمایا کہو کیا کہتے ہو؟ کہنے کہ میں نے زندگی میں وقت بہت گزار دیا ادھر ادھر, میرا وقت ضائع ہوا ہے اور میں چاہتا ہوں آپ سے کچھ سیکھو. امام نے تین جملے نصیحت ارشاد فرمائے, دو تین جملے نصیحت ارشاد فرمائے, بہت بریف, بہت مجمل, کلیات. تو انہوں نے سنا, کہنے لگے میرا دل نہیں بھرا, یعنی جس کو ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں کہ مثلا میرا دل نہیں بھرا, اس سے میری تشفی نہیں ہو رہی. تفصیل سے ارشاد فرمائے. پھر امام نے علم کی ماہیت کے اوپر بات کی, یہ جملہ ارشاد فرمایا, فرمایا العلم ہوا نور, یعنی ان کو بتانا چاہتے کہ دیکھو تم جو سمجھ رہے ہو نا کہ علم سیکھنے سکھانے سے ملے گا, اس طرح نہیں ملے گا. لیس العلم بالتعلیم والتعلم, علم سیکھنے سکھانے سے نہیں ہوتا, بل ہوا نور, بلکہ وہ تو ایک نور ہوتا ہے جو خدا اس کے دل پہ نازل کرتا ہے جس کو پسند کر لیتا ہے, اس طرح علم نہیں ملتا. جملہ امام نے ان کو ارشاد فرمایا. اس کے بعد نو جملے ارشاد فرمائے, نو جملے ارشاد فرمائے. وہ نو جملے عنوان بصری, حدیث عنوان بصری کہلاتے ہیں. تشیع میں کم از کم, شیعت میں کم از کم, اہل سنت کا مجھے نہیں پتا, تشیع کے اندر اگر کسی نے معنویت پہ محنت کی ہے ان نو جملوں سے شروع کیا ہے, یہ راستہ ہے, یہ گیٹ وے ہے. یہاں وہاں سے آئے گا یقیناً گمراہ ہو جائے گا, یہاں سے چلنا پڑے گا, اور راستہ نہیں ہے. عنوان بصری, اب دیکھیے پاکستان کی علمی کمزوری کیا ہے, یہ کمزوری ہے کہ وہ جو گیٹ وے ہے اسی کی خبر نہیں ہے یہاں پر, لوگوں کو اسی کا نہیں پتا. تو اگلی منزل کا پتا ہوگا کہ آگے کون سی منزل ہے, کہاں پتا ہوں, راستہ ہی نہیں سمجھ میں آیا. ابھی کسی نے یہی نہیں بتایا کہ گزرنا کہاں سے ہے, منزل کہاں سے سمجھ میں آتی. کبھی بھی موقع ملے عنوان بصری کو ڈھونڈنے کی, اس روایت کو ڈھونڈیں, میزان الحکمہ کے اندر ہونی چاہیے روایت, مختلف اردو کتابوں میں اب ترجمہ ہو کر آ رہی ہے. اس کے اوپر جتنا محنت کر سکتے ہیں کوشش یہ کریں کہ مثال کے طور پر ہر دو تین ہفتے کے بعد اس روایت کو دوبارہ پڑھ لیں, تاکہ دماغ میں فریش ہو جائے کہ کیا تھی وہ روایت. میں اس روایت کو ایک پورے عشرے میں بیان کر چکا ہوں, میرے خیال میں مجھے یاد آتا ہے پچھلے سال ماہ محرم میں دبئی میں جو عشرہ پڑا تھا اس میں اس روایت کو پوری تفصیل سے بیان کر چکا ہوں. تو اب میں مقرر اس کو تکرار بھی کئی جگہ پہ تکرار بھی کر چکا ہوں, لگا تھا میں یہاں پہ بیان نہیں کروں گا, آپ اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں. اور اس علم میں زیادہ مزہ آتا ہے جس کے لیے انسان نے کچھ مشقت اٹھائی ہے, ورنہ خالی خالی ملتا رہے تو اس سے بھی اتنا زیادہ لطف نہیں آتا. تو امام نے فرمایا کہ علم یہ ہوتا ہے, علم وہ نہیں ہوتا جو تم سمجھ رہے ہو, تو نور ہوتا ہے جو خدا نے ہوتا ہے جس کے دل پہ چاہتا ہے اس پہ نازل کرتا ہے. اگر تمہیں علم چاہیے تو یہ کرو. اس کے بعد وہ جملے ارشاد فرمائے, اور ان جملوں کے بعد امام نے خوبصورت جملہ فرمایا, فرمایا کہ مجھے کچھ عبادات کرنی ہوتی ہیں اور کچھ کام اور بھی کرنے ہوتے ہیں, اب تم یہاں سے جاؤ. یعنی سیکھنے کا ایک ادب ہے, جتنی تمہاری ظرفیت ہے اس سے زیادہ وقت ضائع کرنے کی کوشش مت کرو. جتنا سکھا دیا ہے پہلے اس پہ عمل کرو, اس کے بعد آنا, وقت ضائع مت کرو ہمارا. عنوان بصری بہت خوش ہوئے تھے اس پہ, بہت خوش ہوئے کہ مثلا میں نے وہ چیز حاصل کر لی جو میں نے زندگی بھر گھومتا تو مجھے نہیں ملنی تھی. پھر ان کے صدقے میں بہت سارے لوگوں کو نصیب ہوا, کیونکہ انہوں نے حدیث عنوان بصری بعد میں مشہور ہو گئی, وہ انہوں نے دسیوں جگہ بولی ہوگی, دسیوں جگہ لوگوں کو بتایا ہوگا کہ میرے ساتھ یہ ہوا, بہت خوش ہوئے اس بات کے اوپر. وہ روایت انہی کے نام سے مشہور ہو گئی, انہی کے نام سے مشہور ہو گئی. آپ اس روایت پہ توجہ کرنے کا, پہلے تو یہ علم کی ماہیت ہے, علم وہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں, سیکھنے سکھانے سے نہیں ہوگا, یہ علم کہیں اور سے حاصل ہونا چاہیے, ایک یہ مسئلہ. دوسرا مسئلہ ہے علم, علم کی ایک شرط ہے, رٹنے کی کوئی شرط نہیں ہے. طوطا بھی رٹ سکتا ہے بہت دس دستہ مادہ کے ساتھ, مقرر بھی رٹ سکتا ہے, رٹنے کی کوئی شرط نہیں ہے, علم کی شرط ہے. آپ ہمارے معاشرے کے اندر جو غلطی ہو رہی ہے وہ رٹنا اور علم میں لوگ کنفیوز ہو گئے, رٹنے کو علم سمجھ رہے ہیں. رٹنے کی کوئی شرط نہیں ہے, تو کوئی بھی رٹ سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بولنے کے لیے شرط نہیں ہے, وہ کوئی بھی بول سکتا ہے, علم کی شرط ہے, علم کی شرط ہے. معمولاً صاحبان علم خاموش ہوں گے, معمولاً صاحبان علم خاموش ہوں گے. یہ جو مشہور ہیں مولانا جلال الدین رومی, جو اہل تسنن کے نام سے مشہور ہیں, ہمارے معاشرے میں ایک ستم یہ ہوا ہے کہ بہت ساری شخصیتوں کو ہم نے یہ سنتے ہی کاٹ دیا, ان کے بارے میں اسٹڈی نہیں کی کہ یہ اہل سنت سے, اچھا کچھ نہیں معلوم کہ اہل سنت میں سے نہیں ہو، شیعہ ہو، مشہور ایسا ہو گیا ہے. مثلا ان میں سے ایک مولانا جلال الدین رومی ہے. آپ تعجب کریں، مولانا جلال الدین رومی کا مزار، ان کے استاد کا مزار شمس تبریز کہاں پر ہونا چاہیے؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں ملتان میں ہے شمس تبریز، جو ملتان میں ہے وہ شمس تبریز، وہ تبریز نہیں ہے، وہ دوسرے ہیں. عجیب بات یہ ہے کہ میں ایک دفعہ کوئٹہ سے آگے زیارت نامی تفریقہ ہے جو قائد اعظم کی آخری رہائش گاہ کے عنوان سے مشہور ہے، ایک دفعہ اس طرف گیا زیارت پہ، تو وہاں پر لوگوں نے مجھے بتایا کہ ایک شمس تبریز کا مزار ہے. بہت تعجب میں پڑا کہ شمس تبریز کا مزار یہاں کہاں سے آ گیا. جلال الدین رومی ترکی میں ہوتے تھے، مولانا جلال الدین رومی اصل میں تو ایران کے تھے لیکن ترکی کے نزدیک کی رہائش تھی تو لوگ ترک مشہور ہوئے، اصل میں ایران کے تھے، لوگ تبریز کے تھے. یہ ان کو استاد تھے شیخ شمس تبریز، بہت پائے کی عرفا میں سے تھے، سب دونوں مشہور ہو گئے اہل سنت میں سے. تو ہم لوگوں نے ویسے ہی پیچھے کر دیا کہ اہل سنت میں سے، جبکہ نہیں، کچھ اور تھے. شمس تبریز کا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں تاکہ ان کی مقام و منزلت کا اندازہ ہو. مولانا جلال الدین رومی مدرس تھے، یعنی ایک مدرسے کے اندر پڑھاتے تھے. ایک دفعہ وہ پڑھا رہے تھے مدرسے کے اندر. اس زمانے میں مدرسوں کا پیٹرن یہ تھا کہ چار دیواری کے ساتھ ساتھ کمرے بنے ہوتے تھے، بیچ میں ایک حوض بنا ہوتا تھا تاکہ لوگ بچے وضو وغیرہ کرنے کے لیے وہیں سے وضو کر لیں. بہت ساری نیچرل چیزیں ایسی تھیں جن سے انسان کے ذہن کھلتے تھے اور ہم لوگوں نے سب کو بند کر دیا. یہ جو پانی کی آواز ہے اس کا بہت خوبصورت اثر ہے فکر اور معدے کے اوپر. ہم نے اپنے آپ کو محروم کیا. پتہ نہیں کیوں میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ میں کہہ دوں، شاید کسی کے کام آ جائے. کسی کو اگر قبض کی شکایت ہو تو پانی کے گرنے کی آواز بہت مؤثر ہے. بولی سینا نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر، پانی کے گرنے کی آواز. تو اس زمانے میں اس مریض، اس مرض کے علاج کرنے والوں کے لیے جو ہاسپٹل بولی سینا نے بنوائے تھے اس میں پانی کے فوارے لگائے تھے تاکہ پانی کے گرنے کی آواز سے ان کے جسم کی یہ بیماری دور ہو جائے. علم کا ایک تعلق، علم تحصیل علم کی تیاری کا ایک تعلق پانی دیکھنے سے ہے. اب ہمارے یہاں پانی کہاں نظر آئے گا؟ ہمارے پائپ میں بھی پانی نظر نہیں آتا ہے، حوض کہاں بنیں گے؟ اس زمانے میں ایسا نہیں تھا. مدرسے بناتے تھے، بیچ میں حوض ہوتا تھا تاکہ بچے پانی دیکھتے رہیں. پانی دیکھنے سے تراوت آتی ہے، اس سے ذہن تیار ہو جاتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے. تو وہ مولانا جلال الدین رومی حوض کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، بچوں کو درس دے رہے تھے. ہاتھ میں ایک کتاب تھی، اس زمانے میں ہینڈ ریٹن اسکرپٹس ہوا کرتے تھے، ہاتھ سے لکھنے پڑتے تھے، ایک ایک نسخہ ہاتھ سے لکھنا پڑتا تھا، بہت مصیبت کا کام تھا. تو اگر کسی کے ہاتھ میں کتاب ہوتی تھی تو کتاب کسی کو نہیں دیتا تھا کیونکہ پتہ نہیں ہوتا تھا کتاب کے ساتھ کیا کر دے گا. شیخ شمس تبریز تقریباً دیوانوں کسی حالت میں اس جگہ میں داخل ہوئے. مدرسوں پہ تالے نہیں ہوتے تھے اس زمانے میں، مدرسے ایسی جگہ تھی کہ اگر کوئی اندر جائے رہ لے کوئی برا نہیں مانتا تھا، یہ ٹھیک ہے پڑھا رہے کوئی مسئلہ نہیں. تو وہ اندر داخل ہوئے مدرسے کے اندر، دیکھا مولانا جلال الدین رومی حوض کے برابر میں کتاب سے تدریس کر رہے ہیں. تو یہ دیوانوں کی طرح سے تھے، یہ نزدیک آئے، ان سے کہا کہ یہ کتاب مجھے دو. مولانا رومی ڈر گئے کہ یہ دیوانہ آدمی ہے، اگر میں نے کتاب دے دی، کتاب پھاڑ دی تو کیا ہوگا؟ پھر میں کہاں دوبارہ لکھتا رہوں گا اسے. کہا میں کتاب، میری بہت قیمتی کتاب ہے، میں نے بڑی مشکل سے لکھی ہے، خراب نہیں کرنا. وعدہ کرتے ہو خراب نہیں کرو گے؟ کہا میں وعدہ کرتا ہوں خراب نہیں کروں گا. انہوں نے دے دی. جیسے انہوں نے دی، شیخ تبریز نے حوض میں ڈال دی، ساری سیاہی پانی کے اوپر آ گئی. مولانا جلال الدین رومی نے دیکھا، میں نے کہا تھا خراب نہیں کرنا، تم نے خراب کر دی. کہا میں نے وعدہ کیا خراب نہیں کروں گا. واپس نکالی، خشک خشک کتاب ان کے ہاتھ میں پکڑا دی. مولانا جلال الدین رومی تعجب میں رہ گئے، یہ کیا ہو گیا؟ اچھا ان کو کچھ اندازہ ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، معنویت ہے، جادو نہیں ہے. کیونکہ ایسے جادو میں بھی کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں، تو کوئی ان چیزوں کو دیکھ کر فوراً معتقد نہ ہو جائے یہ اللہ والا ہوگا، نہیں ممکن ہے جادو کر رہا ہوں. ان سے کہا کہ میں آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں. خود مدرس تھے، ان لوگوں کے اندر اتنا توازو ہوتا تھا کہ جیسے کسی کو دیکھتے تھے کہ ہم سے زیادہ قابل ہے فوراً اس کی شاگردی میں چلے جاتے تھے، البتہ اطمینان کرنے کے بعد، ہاں یہ قابل ہے. کہا میں آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں. کہا اتنا آسان نہیں ہے ہمارا شاگرد بننا، امتحان دینا پڑتا ہے. کہا میں امتحان کے لیے تیار ہوں. کہا ہم امتحان آسان نہیں لیں گے، ہم امتحان سخت لیں گے، سخت امتحان دینا پڑے گا. کہا میں سخت امتحان دوں گا. کہا سخت امتحان تمہاری عزت کا ہوگا، تمہاری عزت کا امتحان ہوگا. کہا میں دینے کو تیار ہوں. کہا ٹھیک ہے، ایک ٹرے لاؤ، اس ٹرے میں ایک شراب کی بوتل رکھو اور ایک گلاس رکھو، دونوں ہاتھوں پہ رکھ کے بازار میں سے نکلو. اب یہ مدرس ہیں، مولوی ہیں علاقے کے، تو ان کو پتہ تھا اگر میں نے یہ کام کر دیا تو میرا کیریئر ختم ہو گیا، لوگ بہت جوتے ماریں گے بعد میں، کہ جس کو ہم مولوی سمجھ رہے تھے علاقے کا وہ تو شراب پیتا ہے. پھر انہوں نے ذہن میں سوچا کہ جو کتاب کو پانی میں سے نکال سکتا ہے وہ مجھے مشکل میں سے نکال لے گا. ٹھیک ہے کہ ٹھیک ہے میں کروں گا. دونوں ہاتھ میں پکڑا، بازار میں گزرنے لگے. لوگوں نے دیکھا کہ اچھا یہ مولانا کی جرات کے پیتے بھی ہیں اور سب کے سامنے دعوت بھی دے رہے ہیں، اور گھسیٹا مولانا کی پٹائی کرنا شروع کر دی. مولانا جلال الدین رومی کو جیسے ہی مارنے کا ارادہ کیا یہ پھر پہنچ گئے. کہا کیوں مار رہے ہو؟ کہا یہ اس کو ہم سمجھ رہے تھے کہ مولوی ہے، قابل ہے، مدرس ہے، یہ تو شراب لے کے ہاتھ میں گھوم رہا ہے. کہا کس نے کہا شراب ہے؟ کہا یہ خود کہہ رہا ہے شراب ہے. کہا نہیں سرکہ ہے، دیکھو غور سے دیکھو سرکہ ہے. لوگوں نے دیکھا سرکہ تھا. تب مولانا جلال الدین رومی کو اپنا شاگرد بنایا شیخ شمس تبریز نے. پھر ان کو پروان چڑھایا، ان کو عرفان سکھایا، ان کو معلومات دی. مولانا جلال الدین رومی نے کیا سنا بات ہے، کہاں پہنچ گئی بات. ایک دفعہ جب مولانا جلال الدین رومی تیار ہو گئے ہر چیز کے لیے، تو انہوں نے اپنی رباعیات لکھنا شروع کی، مثنوی لکھنا شروع کی. مثنوی کو اپنے استاد کے نام پہ رکھا، مثنوی شمس تبریز، جبکہ لکھنے والے مولانا جلال الدین رومی تھے. بعد میں مثنوی رومی کے نام سے مشہور ہو گئی، دنیا کی مختلف زبانوں میں ترجمہ بھی ہوئی. پھر اتنے زیادہ اٹیچ تھے اپنے استاد کے، بغیر ایک دن نہیں گزارتے تھے. ایک دن اٹھے دیکھا استاد نہیں ہے، غائب. بہت پریشان ہوئے، ہر جگہ دکھوایا نہیں ملے، کبھی ملاقات نہیں ہو پائی، کبھی ملاقات نہیں ہو پائی. اور مولانا رومی اپنی مثنوی کے اندر اپنے استاد کے فراق میں ایسے لکھتے ہیں جیسے مثلا موم بتی پگھل رہا ہوں، میں موم بتی ہوں جو پگھل رہا ہوں، مجھے استاد ملے، یہ وہ نہیں ملے. پھر میں زیارت پہ گیا، پتہ چلا شمس تبریز کا مقبرہ یہاں پر ہے. ہم نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، کہاں وہ روم، وہاں رومی ترکی میں دفن ہے، یہ لوگ تبریز کے رہنے والے، یہاں کہاں سے مقبرہ ہو سکتا ہے. خیر میں نے کہا چلو رسک لے لیتا ہوں، گیا میں نے زیارت کی، چاہے فاتحہ پڑھ لی، میں کہا اگر وہی ہو تو فاتحہ پڑھ لیتے ہیں کم از کم، کیا ہے. بعد میں ایک دفعہ ایک ویب سائٹ پہ دیکھ رہا تھا، مولانا شیخ شمس تبریز کی ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی مولانا جلال الدین رومی کی، اس میں لکھا تھا کہ ایرانی اسکالرز بھی اس نتیجے پر پہنچیں کہ یہی شمس تبریز کا مزار ہے، وہ بھی اس نتیجے پر پہنچیں کہ یہی شمس تبریز کا مزار ہے، اور پاکستان یہ ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ان شخصیتوں کو ہم نے نہیں پہچانا، ان شخصیتوں کو نہیں پہچانا. لوگوں نے ان کے بارے میں منفیات کہیں تو ہم اس کی زد میں آ گئے، خود تحقیق نہیں کی، خود تحقیق نہیں کی. عرض کر رہا تھا کہ علم، صاحبان علم معمولاً خاموش ہوتے ہیں، صاحبان علم معمولاً خاموش ہوتے ہیں. مولانا رومی نے اپنی مثنوی میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے، یہ شعر لکھا ہوا ہے، ہر کرا اسرار حق آموختن مہر کردن و دہن را دوختن. فرمایا جس کو بھی حق کے راز سکھائے گئے اس کے منہ پہ مہر لگا دی جاتی ہے اور ہونٹ سی دیے جاتے ہیں، بولتا نہیں ہے پھر، کیونکہ اگر بولتا ہے تو خطرہ ہوتا ہے کہ جو خود کے پاس ہے وہ بھی جائے گا. صاحبان علم نہیں بولتے. تو یہ جو ہم بہت زیادہ سمجھ رہے ہیں کہ صاحبان علم ہیں، شاید لوگ صاحبان علم نہیں ہیں، شاید ہم رٹنے اور علم کے اندر کنفیوز ہو گئے ہیں، شاید ہم تقریر اور علم کے اندر کنفیوز ہو گئے ہیں، اور خطابت اور علم میں کنفیوز ہو گئے ہیں. ہم لوگ شاید نہیں سمجھ پا رہے کہ علم کچھ اور ہونا چاہیے، جس کو امام نے ارشاد فرمایا لیس العلم بالتعلیم و تعلم بل و نور و نور. البتہ یہ جملہ موقع نہ دیں ان جاہلوں کو جو علم کا دعویٰ کر کے لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کہ وہ کہے دیکھو ہم کسی جگہ سے نہیں پڑھے ہوئے لیکن ہم وہ صاحب علم ہیں جو پڑھنے پڑھانے سے نہیں ہوتا ہے. نہیں، اب ایسا بھی نہیں ہے کہ پڑھنے پڑھانے کی کوئی ضرورت ہی نہ ہو. نہیں، اہل بیت بھی سکھاتے تھے، لوگوں کو باقاعدہ پڑھاتے تھے، لیکن یہ علم نہیں ہے صرف پڑھنا. ہاں یہ وسیلہ ہے، یہ وسیلہ ہے، اس کے بغیر کوئی حاصل کرے ممکن ہے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. شاذ و نادر ہونا چاہیے، اس میں بھی تزکیہ نفس شرط ہے. بس یہ علم کہاں سے نصیب ہوتا ہے؟ یوں لگتا ہے جیسے دو شرطیں کم از کم ہونی چاہیے اس کے اندر. پہلی شرط اخلاص ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے, خدا کی خاطر کام کریں. اس کی ایک روایت ہے, چھل حدیث کتابوں کا وہ مجموعہ ہوتا ہے, کتاب وہ کتاب ہوتی ہے جس کو کوئی بھی عالم 40 مستند ترین احادیث جمع کر کے تعلیف کرتے ہیں. یہ ایک سنت ہے, اہل سنت کے اندر بھی ہے اور شیعہ کے اندر بھی ہے. یہ روایت دونوں نے قبول کی ہے کہ نبی نے فرمایا جو میری 40 احادیث حفظ کرے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو شیعہ علماء بھی 40 احادیث اکٹھی کر کے اس کو کچھ تبصرے کرتے ہیں. ان کتابوں کو چاہے سنی لکھیں شیعہ لکھیں, ہم لوگ اربعین کہتے ہیں. اربعین یعنی 40, جیسے کہ 40ویں دن کے دن کو بھی اربعین کہا جاتا ہے, اور زیارت اربعین 40ویں دن کی زیارت جو ہمارے پاس ہے, ایسی کتابوں کو ہم اربعین کہتے ہیں جس میں 40 احادیث جمع ہوں. جو شیعہ علماء نے اربعین لکھی ہیں ان میں معمولاً یہ حدیث ضرور ہوتی ہے, معمولاً ضرور ہوتی ہے. کون سی حدیث؟ یہ حدیث. جو 40 دن تک اللہ کی خاطر خلوص اختیار کرے گا خدا اس کی زبان پر علم و حکمت کے چشمے جاری کر دے گا. درود بھیجے گا محمد والے. جو 40 دن تک خدا کی خاطر خلوص اختیار کرے گا خدا علم و حکمت کے چشمے اس کی زبان پہ جاری کرے گا. اچھا, خلوص کسے کہتے ہیں؟ ٹف جو اس کا معیار ہے اس کا ہم تذکرہ نہیں کر رہے, جو بہت آگے کا معیار ہے. مثلا بیچ بیچ کا ایک معیار یہ ہے, ایک آدمی کو اطلاع ملی بازار میں آگ لگ گئی ہے, اس کی دکان بھی بازار میں تھی. کہنے لگا میری دکان کیسی ہے؟ لوگوں نے کہا اس کو آگ نہیں لگی. کہنے لگا الحمدللہ. اس کے بعد 30 سال تک اس الحمدللہ پہ مغفرت خدا سے طلب کی, خدا معاف کر دے میں نے کیوں کہا تھا. یہ درمیانی درجہ ہے خلوص کا. لوگوں نے کہا الحمدللہ کہنے کے اوپر مغفرت کیوں؟ کہنے لگے اس کا مطلب ہے میں نے کہا دوسروں کی لگ جائے کوئی بات نہیں, میری نہ لگے. میں نے کیوں کہا الحمدللہ, بالآخر دوسروں کی تو آگ لگی تھی. اچھا اگر لگ جاتی تو الحمدللہ نہیں تھا, نہ لگنے پہ کہا نا الحمدللہ. اگر لگ جاتی پھر نہیں تھا الحمدللہ. یہ درمیانی درجہ ہے. خلوص اس سے زیادہ وسیع ہے, خلوص بہت سخت ہے. یہ علم حاصل کرنے کا آسان راستہ ہے لیکن ہم لوگوں کے لیے بہت سخت ہے. مخلص ہو جاؤ خدا علم دے دے گا, مخلص ہو جاؤ. اچھا, مخلص ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. بس فرض کیجئے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتے کرتے اچانک ہاتھ کو اونچا کرتا ہوں اور سوچتا ہوں زیادہ اونچا کروں تاثیر زیادہ ہے, یہ خلوص کے خلاف ہے. یہ خدا کے لیے نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کام خدا کے لیے ہونا چاہیے. جو کچھ کہہ رہے ہیں, جو کچھ سن رہے ہیں, جو کچھ کر رہے ہیں, جو کچھ سوچ رہے ہیں, سب خدا کے لیے ہونا چاہیے. جب ہم اس پائے پر پہنچیں تب خلوص ہے. معمولاً ہم نے خلوص نہیں ہے, معمولاً ہم لوگ کسی چیز کی خاطر ہے, خدا کی خاطر نہیں ہے. یعنی کم از کم عدم خلوص یہ ہے کہ کام جنت کی خاطر ہے, خدا کی خاطر نہیں ہے, اس کی جنت کی خاطر ہے. کام خدا کی خاطر ہونا چاہیے. اس وجہ سے ہم لوگ علم سے محروم ہیں, چونکہ مخلص نہیں ہے. پر خلوص ہوتے علم بہت ہوتا. اللہ کے نبی نے وعدہ کیا تھا جو 40 دن تک مخلص رہے گا خدا علم و حکمت کے چشمے اس کی زبان پہ جاری کرے گا. تو کیوں چشمے جاری نہیں ہوتے؟ درود بھیجے گا محمد والے. یہ کہ علم و حکمت کے چشمے جاری نہیں ہوتے, اس کی وجہ یہ ہے کہ پرخلوص نہیں ہے. اگر پرخلوص ہوتے تو جاری ہوتے. اب پرخلوص کیسے نہیں ہے؟ مثال میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. اب اس طرح اپنی زندگی کا تنقیدی جائزہ لیں, کہاں کہاں مخلص نہیں ہیں, اپنے اوپر گرفت کریں, اپنے خلوص کو بڑھانے کی کوشش کریں. جتنا میرا اور آپ کا خلوص بڑھتا چلا جائے گا علم کا راستہ کھلتا چلا جائے گا, علم آئے گا, بات سمجھ میں آئے گی. ہاں, اگر کوئی مخلص ہو تو جاہل بھی ہو تو خدا سکھا دے گا, یہ بات صحیح. اور میں اس خاطر عرض کر رہا ہوں, کوئی جاہل کھڑے ہو کے دعویٰ نہ کرے کہ ہم وہ سیکھے ہوئے ہیں جس کو کسی نے نہیں سکھایا. تو پہلے ہی دیکھنا پڑے گا مخلص ہے یا نہیں ہے. اگر مخلص نہیں ہے اور جاہل ہے اس کا مطلب ہے نہ ادھر سے سیکھ سکتا ہے نہ ادھر سے سیکھا ہے. یہ مخلص نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں سے تو علم نہیں آیا ہے. پھر جاہل بھی ہے اس کا مطلب ہے سیکھا ہوا بھی کچھ نہیں ہے اس میں, اس کا مطلب ہے اس کا معاملہ بالکل ہی خراب ہے. ہاں اگر مخلص ہو اور ظاہراً جاہل ہو تو امکان یہ ہے کہ خدا نے اس کو سکھا دیا ہو, پھر امکان ہے. لیکن مخلص کون ہے یہاں پہ, مخلص کون ہے؟ یہ مشکل ہے سب سے بڑی کہ بھائی خلوص نہیں ہے. اب خلوص نہ ہونے کی نشانی عرض کروں آپ کی خدمت میں, دو چار نشانیاں ضرور عرض کر دوں تاکہ معیار تو عرض ہو جائیں, بعد میں یہ ہے کہ اچھی بات ہے کہ آخری دن ہے, معاملہ ختم. کوئی مسئلہ نہیں ہے, درود بھیجے گا محمد وعلی محمد. ایک صاحب کسی مولانا صاحب کے پاس آئے, ان سے کہا مجلس پڑھیں. انہوں نے کہا مجلس پڑھوں گا میں اتنے پیسے دوں گا. کہا آپ خلوص سے نہیں پڑھتے, آپ اتنے پیسے مانگ رہے ہیں, پیسے لیتے ہیں اس کا مطلب خلوص نہیں ہے آپ کے اندر. کہا ہاں ٹھیک ہے خلوص نہیں ہے, پھر ایک کام کرتے ہو تو کیوں مجلس پڑھوا رہے؟ کہا شب داری ہے. کہا ایسا کرو مجلس پڑھیں گے پیچھے تمہاری انجمن کا بینر نہیں لگا ہوگا, اب قبول ہے؟ کہنے لگا نہیں یہ قبول نہیں ہے. کہ پھر تم میں خلوص ہے کیا؟ تمہارا خلوص کہاں ہے؟ دیکھ رہے ہیں یہ ہو رہا ہے. ابھی میں ایک بات سوچتا ہوں, فرض کریں میں آپ سے کہتا ہوں میرے والد کا انتقال ہوا ہے, فرض کریں میں ان کا نام لیتا ہوں اور ایک یہاں پہ تختی لگواتا ہوں کہ میں نے ان کی یاد میں یہ مسجد میں یہ کام کیا, ایک تختی لگوا دیتا ہوں, ٹھیک ہے؟ یہ خلوص ہے؟ فرشتوں کو نہیں پتا کس نے کام کیا ہے, کس نے کیا ہے, کس کے لیے کیا ہے, کس کا ثواب کس کو جانا ہے. یہ کوئی پاکستان کے آڈیٹر ہیں نہیں معلوم بیلنس کس کی طرف جانا ہے. بھائی یہ فرشتے ہیں, اللہ کے فرشتوں کو نیت پتا ہے, نیت. یہ سب خلوص کے خلاف ہے, اس خاطر تاثیر کم ہو گئی ہے, اس خاطر تاثیر کم ہو گئی ہے. یہ مت سمجھے گا یہ آسان ہے, بہت مشکل ہے. مثلا فرض کیجئے کام آپ نے کیا ہے اور آپ کا کام ذکر کر کے کوئی یہ کہہ رہا ہے یہ کسی اور نے کیا ہے, یا یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کیا ہے اور آپ کو برا نہیں لگے, اس کو ہم کہیں گے کہ مخلص ہے. اور ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا. مثلا میں نے نوحہ لکھا ہو, کوئی میرے نام کو نکال کر اپنا نام لگائے اور اس کو معاشرے میں مشہور کر دے اور لوگوں پر اس نوحے کا کی شہرت بھی ہو جائے, مجھے برا لگے گا یا نہیں لگے گا؟ بہت کڑوں گا کہ نوحہ میرا اور مشہور بھی ہو گیا اور نام میرا نہیں ہے. اس کا مطلب خلوص نہیں ہے, اس کا مطلب ہے لوگوں کے لیے لکھا ہے, سید الشہداء کے لیے نہیں لکھا ہے, سید الشہداء کے لیے نہیں لکھا. ہم سب کے ساتھ یہ مشکل آ رہی ہے. اب البتہ یہ جملہ شاید صحیح نہیں ہے, ہم سب کے ساتھ, اکثر کے ساتھ یہ مشکل پیش آ رہی ہے, اکثر کے ساتھ یہ مشکل پیش آ رہی ہے. خلوص نہیں, خلوص نہیں, خلوص بنائیں اپنے اندر. خلوص کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں, پریکٹس کے لیے کیا کریں؟ پریکٹس کے لیے کریں کچھ ایسے کام کریں جس کی خبر کسی کو نہ پتہ لگے, خاموشی سے کریں, کسی کو پتہ نہ چلے کس نے کام کیا, اور کوشش یہ کریں کہ اعزاز کسی اور کے کندھے پہ چلا جائے. پھر اپنے آپ کو ٹیسٹ کریں, مجھے افسوس تو نہیں ہو رہا کہ اعزاز کسی اور کے سر پہ چلا گیا, کہیں میں کڑ تو نہیں رہا کہ مثلا یہ میں نے کیا کر دیا, دوسرے کو کیوں میں نام دلوا دیا. اگر آپ نہیں کڑیں اب آپ سمجھ جائیں گے آپ نے خدا کے لیے کیا, اور اگر کڑ رہے ہیں کہ نہیں کیا کر دیا میں نے, کیوں اپنا نام نہیں دیا, دیکھو کتنی شہرت ہوتی ہے, یہ خلوص ہے. اور یہ میں بار بار عرض کر رہا ہوں یہ بہت کم ہے, اس کی کمی سے تاثیر میں کمی ہے, اس کی کمی سے تاثیر میں کمی ہے. اب ہم لوگوں کے ساتھ یہ عالم ہوتا چلا جا رہا ہے, مجلسیں ہمارے ناموں کے اوپر ہیں, علم تابوت ہمارے ناموں کے اوپر ہیں, زیارتیں ہمارے ناموں کے اوپر ہیں, اور اگر ہمارا نام بیچ میں نہ آئے تو ہمیں برا لگتا ہے کہ ہمارا نام کیوں نہیں آیا یہاں پر. اس سب خلوص کے خلاف ہے, خلوص میں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کو صرف یعنی اگر کوئی واقعا خلوص سے کرے تو پھر تاثیر بہت زیادہ ہے. ابھی کچھ چیزیں ہمارے پاس ہیں, خدا نے سنبھالتا ہے عجیب طریقے سے. ایک کتاب ہمارے پاس ہے جواہر، جواہر الکلام. جواہر الکلام ایک کتاب ہے جو ایک عالم نے تحریر کی تھی. اسی زمانے میں ایک اور عالم ایک اور کتاب لکھ رہے تھے ذخیرہ نام کر کے. دونوں کتابیں پائے کی کتابیں تھیں. یہ جو جواہر ہے یہ آج کل کی پرنٹ میں 42 جلدوں میں ہے، اور وہ ذخیرہ بھی بہت طولانی تھی، اس کا نہیں معلوم کتنے جلدوں میں تھی. تو ایک دن یہ جو صاحب جواہر تھے، جواہر لکھنے والے، ذخیرہ لکھنے والے کے سامنے پہنچے. تو ذخیرہ لکھنے والے نے پوچھا تم کیا لکھ رہے ہو؟ کہا میں جواہر لکھ رہا ہوں. انہوں نے ان سے پوچھا تم کیا کر رہے ہو؟ کہا میں ذخیرہ لکھ رہا ہوں اور میرے ذخیرے میں تمہارے جیسے جواہر بہت ہیں. ذخیرہ دوبارہ نہیں چھپی، ختم ہو گئے. جواہر کو ہر مستحد پڑھتا ہے، بغیر جواہر پڑھے کوئی مستحد نہیں بنتا. یہ خدا کا نظام ہے. اچھا ہم لوگ بچپن سے سنتے آتے ہیں ان چیزوں کو، عمل نہیں کرتے. اکثر لوگ عمل نہیں کر رہے. ہم لوگ بچپن سے سنتے آتے ہیں، مثلا حضرت بلال شین نہیں بول پاتے تھے، سین بولتے تھے. ان کی زبان سے شین نہیں نکلتا تھا، انہیں کہہ پاتے تھے، وہ سین کہتے تھے. اب میں سوچتا ہوں مثلا ہم لوگ اہل زبان کہلاتے ہیں نا، کہ اگر ہمارے درمیان کوئی اٹھ کر اناؤنسمنٹ کرے الٹی سیدھی اردو میں، تو ہم مثلا بعض اوقات تو دکھائی بھی دیتا کہ سر پیٹتے ہیں کہ اس کا اناؤنسمنٹ، اس سے کس نے کہا تھا کھڑا ہوا اناؤنسمنٹ کرنے کے لیے. عرب اپنی زبان پہ اتنا فخر کرتے تھے کہ غیر عرب کو کہتے تھے گونگا ہے. اناؤنسمنٹ کے کام میں زبان چاہیے. آپ اناؤنسمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تقریر کرنا چاہتے ہیں، زبان چاہیے، زبان اچھی ہونی چاہیے. نبی اکرم نے عین اناؤنسمنٹ کے کام کے لیے ایک گونگے کا انتخاب کر لیا، اور وہ بھی ایسا گونگا لے کر آئے جس کو شین کہنا نہیں آتا تھا، کب پھر بھی اناؤنسمنٹ یہی کرے گا. کیوں کیا نبی خدا نے؟ اس کی وجہ یہ کہ جب تک یہ اناؤنسمنٹ نہیں کرتا تھا سورج بھی نہیں نکلتا تھا. اناؤنسمنٹ میں اتنی تاثیر تھی. پھر کاش ہم لوگ کوئی چیز، ہمیں یہ چیز سمجھ میں آ جاتی. اب یہ میں یہاں پہ کیوں آپ کی خدمت میں یہ جملہ عرض کر رہا ہوں، اچانک میرے ذہن میں آیا کہ یہ جملہ بھی بول دوں. اتنا زیادہ خطابت پہ اپنے آپ کو قربان مت کریں، خطابت سے کچھ نہیں بنے گا آپ کا. نبی اکرم نے اناؤنسمنٹ کے لیے خطیب کا انتخاب نہیں کیا تھا، متقی کا انتخاب کیا. ہم نے اپنے ممبر کے لیے خطیب کا انتخاب کیا ہوا ہے. یہ ہماری غلطی ہو گئی نا. ابھی قانون الہی یہ کہتا ہے جس چیز کو حاصل کرنے کے لیے خدا کا حکم پس پش ڈالو گے وہیں سے سزا ملے گی. جس چیز کو حاصل کرنے کے لیے خدا کا حکم نظر انداز کیا جائے گا وہیں سے سزا ملے گی. کیوں؟ اس کی خاطر اللہ کا حکم توڑا تھا. اللہ کا حکم یہ تھا کہ تمہیں خطیب نہیں چاہیے، متقی چاہیے. ہم نے کہا ہمیں خطیب چاہیے. اب مصیبت کہاں سے آنی ہے؟ خطیب سے آنی ہے. کیوں؟ اس کی خاطر اللہ کا حکم توڑا ہے. اللہ نے متقی مانگا تھا، اللہ نے نہیں مانگا تھا. یہ کیوں انتخاب کیا؟ کیوں خطابت کو اتنی اہمیت دی؟ پھر مصیبت یہیں سے آئی. کیا مصیبت آئی؟ جو مصیبت کہو وہ سب آئی وہیں سے. کیوں؟ آپ نے معیار توڑ دیا. اللہ کا معیار تھا تین چیزیں احترام کے لیے تھیں، تقوی، علم اور جہاد فی سبیل اللہ. یہ اللہ کا نظام کہتا تھا. اس میں خطابت نہیں ہے، اس میں شاعری نہیں ہے. خطابت اور شاعری وسیلہ، اچھا وسیلہ ہے، لیکن یہ معیار نہیں ہے. ہاں اگر کوئی متقی بھی ہو، شاعر بھی ہو، بات اچھی ہے. رسول خدا کے ساتھ بھی ایک شاعر ہوتے تھے، حسان بن ثابت، قبول ہے. رسول خدا کے ساتھ خطیب بھی ہوتے تھے، مولا امیر المومنین خود خطیب تھے، سب کچھ صحیح. اول کیا تھے؟ اول امیر المومنین تھے، مولا متقیان تھے، بعد میں خطیب تھے، پہلے وہ تھے. لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ معیار تھے ہمارے دین کے، ہم نے معیار قربان کیے. پھر اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں خلوص نہیں ہے اور خاموش بیٹھے رہتے ہیں. آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں بھائی اس میں خلوص نہیں ہے، یہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، صاف نظر آ رہا ہے یہ اپنی ذات کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، پھر بھی دیکھتے رہتے ہیں، پھر بھی صبر کرتے ہیں. کیوں صبر کر لیتے ہیں؟ کہتے ہیں خطابت تو اچھی ہے، کیوں دین کے ساتھ کھیل رہے ہیں؟ کیوں دین کو قربان کرنا ہے؟ ادبیات کے چند جملے سننے کے لیے دین قربان کر رہا ہے؟ نثر میں نظم سننے کے لیے دین کو قربان کر رہا ہے؟ کیا کیا ہے؟ ہم نے گزشتہ 30-40 سال میں بہت بڑی غلطیاں کی ہیں. کئی غلطیاں کی ہیں, ان میں سے ایک بلنڈر ہمارا یہ تھا کہ ہم نے منبر رسول کو تقویٰ اور پرہیزگاری کا محور نہیں سمجھا. ہم نے غلطی کر دی. میں آپ کی خدمت میں اس لیے مقرر عرض کر رہا ہوں کہ اتنا کھول کے شاید ہی کوئی بولنے کی جرات کرے گا جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. یہ غلطی ہوئی ہے ہم سے. اب بھی حل یہی ہے, تقویٰ کو اہمیت دیں, خلوص کو اہمیت دیں, اپنے اندر بھی خلوص لائیں, سامنے والے سے بھی خلوص کا مطالبہ کریں. خلوص نہ ہو کمپرومائز مت کریں, خلوص پہ کمپرومائز مت کریں. تقویٰ اور خلوص چاہیے ہمیں. جہاں آپ دیکھتے نہیں یہاں پہ خلوص نہیں ہے, وہاں سمجھ جائیں اب معاملہ صحیح نہیں ہوگا. میں اپنی زندگی کے لیے معیار بنائے, مجھے ظاہر ہے زندگی میں کچھ لوگوں کا ساتھ دینا ہے, کچھ لوگوں سے بچنا ہے, کچھ لوگوں کے اوپر جان قربان کرنی ہے. انسانی زندگی ایسی ہے, اسے انسانوں کے ساتھ مل کے کام کرنا ہوتا ہے. کوئی انسان جزیرے میں رہ کے اللہ کے دین کی نصرت نہیں کر سکتا. پہاڑوں اور جنگلوں میں تھوڑی بیٹھ کے نصرت خدا ہو سکتی ہے. نصرت خدا شہروں کے اندر ہوتی ہے, لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے. آپ کو لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرنا ہے, آپ کو اصول بنانا ہے, کس کا ساتھ دینا ہے, کس سے دور بھاگنا ہے, کس سے دعا سلام دور دور سے رکھنی ہے, کس کے اوپر جان دینی ہے. آپ معیار بنائیں, اپنی زندگی کا معیار بنائیں. اب میں نے اپنی زندگی کے لیے معیار بنایا. میں نے سوچا جو آدمی خلوص سے کام کرتا نظر آئے گا, چاہے وہ کام کرے جس کا میں قائل نہیں ہوں, اس کا بھی ساتھ دوں گا, اس کا بھی ساتھ دوں گا. کیوں؟ خلوص قیمت ہی ہے. اس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا ریئر کموڈیٹی ہے, منفرد جنس ہے, اب نہیں ملتی ہے. اگر کہیں خلوص دیکھیں اس کے احترام میں, چاہے اس کا کام سمجھ میں نہ آ رہا ہو, اس کا ساتھ دے دیں. مخلص آدمی کا ساتھ دینا بہت ضروری ہے, مخلص آدمی کا ساتھ دینا ضروری ہے. کیوں؟ اس کی ایک مانوی وجہ بھی ہے. مخلص کا خدا ساتھ دیتا ہے. اگر آپ اس کا ساتھ دیں گے گویا آپ خدا کے کام میں وسیلہ بن دیں. مخلص کا خدا ساتھ دیتا ہے. سب سے پہلے اپنی زندگی میں دیکھیں پرخلوص کام کہاں ہو رہا ہے, اس کا ساتھ دیں. اچھا کتنا ساتھ دیں؟ کچھ نہیں, یہاں پہ میں کہتا ہوں انگلی کٹانے کے برابر بھی ساتھ دیں کوئی مشکل نہیں ہے. اتنا دے دیں کہ کل یہ مخلص خدا سے گلا نہ کر سکے, خدا میں نے تیرے دین کی خاطر کام کیا, کس نے میرا ساتھ نہیں دیا. ورنہ قیامت کے دن بہت مصیبت پڑے گی, پھر بہت مصیبت پڑے گی. چونکہ یہ کھڑا ہو جائے گا اور یہ دعویٰ کرے گا کہ خدا میں نے تیرے دین کی خاطر کام کیا, ان لوگوں کے پاس وسائل تھے, ان لوگوں کے پاس طاقت تھی, ان کے پاس سب کچھ تھا, کسی نے ساتھ نہیں دیا میرا. بعد میں مصیبت پڑے گی. تو جہاں کسی مخلص کو کام کرتا دیکھیں فوراً کچھ نہ کچھ ساتھ دے دیں. اور اگر مخلص وہ کام کر رہا ہے جو آپ کے خیال میں اہم کام ہے, تو آپ اپنا کام بند کر دیں, اس کے کام میں ضم ہو جائیں. جس کو ہم لوگ کہتے ہیں اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد نہیں بنائیں, پھر آپ اس کو آگے کریں. مخلص آدمی مل گیا نا آپ کو, اس کو آگے کریں, کہاں یہ ٹھیک ہے یہ کام ہے, پھر آپ پیچھے چلیں اس کے, کیونکہ یہ مخلص ہے. مخلص کے پیچھے چلنے میں بہت فضیلت ہے. مخلص ڈھونڈیں, معمولاً کوشش کریں آپ کی زندگی کے اطراف میں وہ لوگ ہوں جن سے آپ کو, میں چونکہ ٹیچر ہوں تو کہتا ہوں, جن کی وجہ سے آپ کو قیامت کے دن ایکسٹرا مارکس ملیں گے. اپنے اطراف میں وہ لوگ رکھیں جن کی وجہ سے قیامت کے دن زیادہ نمبر ملیں گے. ہاں ٹھیک ہے یہ اتنا اچھا آدمی نہیں تھا, لیکن اس کے اطراف میں اچھے لوگ تھے, اس لیے اس کو مارکس ملنے چاہیے. کوشش کریں اپنے اطراف کے لوگوں کو اچھا کریں. انتخاب آپ کا اچھا ہونا چاہیے, مضبوط انتخاب کریں. پھر کچھ لوگوں کے لیے جان دیں, کچھ لوگوں کے لیے جان دیں. کن لوگوں کے لیے جان دیں؟ جنہوں نے خود دین کی خاطر اپنی جان ہتھیلی پہ رکھی ہوئی ہے, ان کے لیے جان دیں. آج میں آج ہی یہاں پہ آنے سے پہلے ایک ویب سائٹ کے اوپر دیکھ رہا تھا, آیت اللہ مصباح یزدی ایران کے نامی گرامی علماء میں سے, مفکر بھی ہیں, فلسفی بھی ہیں, تذکرہ کیا شرح کی خدمت میں کبھی. خوش قسمتی سے ہم اسی ادارے میں پڑھتے تھے جس کے وہ سرپرست تھے. اتنا شرف نہیں کہ ہم ان کو کہہ سکے ہمارے استاد تھے, بہت بزرگ ہیں. تو انہوں نے لکھا کہ وہ سید حسن نصراللہ سے ملنے گئے, تو انہوں نے کہا کہ جس آدمی کو اتنی انٹرنیشنل ریپوٹیشن مل جائے اس کے بعد وہ اتنا متواضع ہو, ایسا آدمی نہیں دیکھا تھا. کہ پوری دنیا کفر مسلمان سب اس کی طاقت کو لوہا مانتے ہیں, اور یہ آدمی اپنے توازوں میں نہ صرف کم نہیں ہوا ہے بلکہ اور بڑھ گیا ہے. انہوں نے خود لکھا تھا اس بندہ خدا نے دین کی خاطر اپنی جان ہتھیلی پہ رکھی ہوئی ہے. ہاں ٹھیک ہے, اس کے نام کی خاطر جان بھی جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی خدمت ہونی چاہیے. کچھ لوگوں کا آپ ساتھ دے سکتے ہیں. میں نے عرض کیا معیار ہی رکھے ہوں خلوص کا. مثلا میں اپنے طور پہ سوچتا ہوں آج احمد نژاد صدر ہے کل صدر نہ ہو کوئی مشکل نہیں ہے. اس آدمی نے ایک کام ایسا کیا ہے جو میرا جیسا آدمی دیکھ کر کہتا ہے کہ اس آدمی کا ساتھ دینا چاہیے. اس نے کیا کیا, یہ اقوام متحدہ کے اندر تقریر کرنے گئے اور شروع میں کام امام مہدی کے ماننے والے ہیں. ان کا یہ طاقت کی بات ہے کہ کوئی کفر کے مرکز میں کھڑے ہو کر اپنے امام کا تذکرہ کر رہا ہے, نہیں گھبراتا کہ لوگ کیا کہیں گے. یہ طاقت کی بات ہے. یہ نہیں سوچے گا آپ کے معاشرے میں نہیں ہے. میں ایک دفعہ کراچی یونیورسٹی گیا, وہاں پہ ایک دوست کا, ایک ہم سے بڑے ہیں لیکن ہم کو دوست کہتے ہیں, ان کا پی ایچ ڈی کا تھیسس ڈیفینڈ ہو رہا تھا. تو ان سے ملنے گیا تو انہوں نے پی ایچ ڈی کا تھیسس دکھایا مجھے. فلسفہ میں پی ایچ ڈی کیا تھا اور انتساب کیا تھا امام کو, وقت کے امام کو. اور یہ لکھا تھا کہ ان امام کو, امام کا پورا نام لکھا, فلاں ابن فلاں, ان امام کو جو اس سال پیدا ہوئے, اس کے بعد غیبت صغرا میں گئے, پھر غیبت کبرا میں گئے, اور اللہ کے کیے ہوئے وعدے کے مطابق تشریف لائیں گے اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. سر میں نے ان سے کہا کہ برادر اگر امام کا نام ہی لکھنا تھا تو ٹھیک ہے امام کا نام لکھ دو, یہ جو اتنی ڈھیر ساری تفصیلات لکھی ہیں, فرزند فلاں ہیں, اس سال پیدا ہوئے. کہنے کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی یہ سمجھے کہ وہ جو وہ سوچ رہا ہے وہ والا ہے, میں سوچ رہا ہوں وہ والا ہے, مجمل نہ ہو. اتنا پریسائز کا نہیں, بالکل پریسائز ہونا چاہیے. وہ جو ہم جن کے معتقد ہیں ان کی بات ہو رہی ہے, ایسا نہیں وہ کوئی سمجھے پتہ نہیں کس کی بات ہو رہی ہے. میں کہا برادر ابھی نہیں معلوم اس کے اوپر پی ایچ ڈی ملنا ہے یا نہیں ملنا ہے, چونکہ سارے کے سارے سیکولرز ان کے جو جتنے جو ڈیفینڈ کے سامنے جو ٹیم کے سامنے آپ بیٹھتے ہیں سارے سیکولر, میں کوئی دیندار نہیں ہے سر. میں کہا برادر نہیں معلوم اس کے اوپر پی ایچ ڈی ملے گا یا نہیں ملے گا. کہنے لگا کہ انہوں نے کہا, کہنے لگے کہ میں نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ اگر اس انتصاب پہ پی ایچ ڈی نہ ملے, اس کو نکالنا پڑے تو پی ایچ ڈی نہیں چاہیے. اب یا یہ ٹیم اس انتصاب کے ساتھ پی ایچ ڈی دے گی ورنہ مجھے پی ایچ ڈی نہیں چاہیے, ختم ہو گئے معاملہ. بحمد اللہ پی ایچ ڈی ملا, اسی کراچی یونیورسٹی نے پی ایچ ڈی دیا ہے اس کو. صحیح, آپ کے معاشرے میں بھی لوگ ہیں, حرض کروں ہم لوگ ناقدرے ہیں, ہم ناقدرے ہیں. کیوں؟ وہ خطیب نہیں ہے, وہ خطیب نہیں ہے, اور اس معاشرے میں صرف خطیب کی سنی جاتی ہے اور کسی کی نہیں سنی جاتی. ہم نے غلط کیا ہوا ہے, اچھا نہیں کیا اپنے ساتھ, اپنے دین کے ساتھ, اپنے ساتھ اچھا نہیں کیا. معیار کچھ اور ہے, اللہ کے دین میں یہ معیار نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں. اللہ کے دین میں معیار کچھ اور ہے, آپ پر ہمیں واپس آنا پڑے گا اس معیار پہ. اگر ہم اس پہ واپس نہیں آئیں گے ہماری اصلاح نہیں ہوگی. خدا نہ کرے نعوذ باللہ ہماری اصلاح نہیں ہوئی, گرچہ اب امکان بڑھ رہا ہے کہ اصلاح ہو جائے گی انشاءاللہ, اب امکان بڑھ رہا ہے. 10 سال میں بہت فرق پڑا ہے, آخری 5-10 سال میں بہت فرق پڑا ہے, اور اس سے امید نظر آتی ہے کہ آگے کے لیے خدا نے مطالعہ نے کوئی بہت اچھی چیز سوچی ہے اس قوم کے لیے انشاءاللہ رکھی ہوئی ہے. تو خلوص کو بڑھانا شروع کرنا ہے, انفرادی سطح پہ, اپنی فرد کی سطح پہ خلوص کو بڑھانا شروع کرنا ہے, آپ کی تعمیر ہونا شروع ہو جائے گی. بس علم کا پہلا ذریعہ ہے خلوص. میں آپ کو اور زحمت نہیں دوں گا, بس اختتام پذیر کرتا ہوں. علم کا پہلا ذریعہ خلوص ہے. علم کا دوسرا ذریعہ کیا ہے؟ جو جانتے ہو اس پر عمل کرو, جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں روایت میں عرض کیا تھا. بس آپ اور میں, اصل میں اب تو حوض علم قوم سے واپس آ گیا, کراچی آ گیا. صحیح, اب میں چاہتا ہوں میرا علم بڑھے, تو میرے پاس ایک تو یہ کہ میں کتابیں پڑھتا رہوں, کچھ کچھ موقع ملتا رہا میں کتاب پڑھتا رہا ہوں. ایک راستہ یہ. دوسرا راستہ کیا ہے؟ دوسرا راستہ ہے کہ کتابیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ میں اپنے خلوص کو بڑھاتا رہوں. مجھے چاہیے کہ میں اپنے خلوص کو بڑھاتا رہوں, کیونکہ اگر میں خلوص بڑھاتا رہوں گا تو خدا تعالیٰ مجھے علم دیتا رہے گا. پھر تیسری چیز مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جو صحیح سمجھ میں آ جائے اس پہ عمل کر ڈالو. اب لوگ گالیاں بھی دیں تو دیتے رہیں. ایک بات میں خدمت میں عرض کرتا چلوں جو مجھے سمجھ میں آتی ہے, بروں کے گالیاں دینے سے کبھی مت گھبرائیے گا. برے گالیاں دیتے رہے. ہاں, اچھوں کے گالیاں دینے کو اہمیت دیں کہ یہ کیوں گالیاں دے رہا ہے, لیکن راہ حق میں اس کو بھی اہمیت مت دیں. بس بروں کی گالی دینے کی تو کوئی اہمیت ہے ہی نہیں. برے دیتے ہیں, برا بھلا کہیں, برے برا بھلا کہیں کوئی بات نہیں, جانے دیں. اچھے برا بھلا کہیں اس کو سوچیں کیوں ایسا ہو رہا ہے. لیکن اگر سمجھ میں آئے کہ نہیں یہ اچھے غلطی کی وجہ سے مجھے رائے حق پر چلنے کے باوجود برا بھلا کہہ رہے ہیں, اب اس کو بھی اہمیت مت دیں. رائے حق میں کسی کو اہمیت نہیں ہونی چاہیے. اللہ کی اطاعت کی راہ میں کسی مخلوق کی اطاعت قبول نہیں ہوتی, نہ بروں کی نہ اچھوں کی. تو جو حق سمجھ میں آ رہا ہے, البتہ میں نہیں کہہ رہا کاؤنسلنگ نہ کریں, انسان کو وہ نہیں ہونا چاہیے, اپنی رائے کے اندر خود غرض نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کیا جو میں نے کہہ دیا صحیح کہا, نہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. کاؤنسلنگ کریں, اپنے دوستوں سے پوچھیں. ہمیشہ زندگی میں ایک ناصح ہونا چاہیے, ہمیشہ ایک ناصح ہونا چاہیے. ہم قوم میں دیکھتے تھے مراجع تقلید بعض اوقات کسی کے درس میں جاتے تھے, مراجع تقلید, خود مرجع تقلید, لاکھوں لوگ اس کے کہے کے اوپر جان دیتے ہیں پھر بھی کسی کے درس اخلاق میں جاتے تھے. کیوں؟ ہر غیر معصوم کو ناصح چاہیے, نصیحت کرنے والا چاہیے, اپنے لیے نصیحت کرنے والے دوست رکھیں. اگر آپ کی دنیا میں کوئی نصیحت کرنے والا نہیں ہے, سمجھ جائیں کوئی غلطی کر رہے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو نصیحت کرنے والا کوئی نہیں مل کے دے رہا ہے؟ ہم سب کی زندگی میں نصیحت کرنے والا ہونا چاہیے کوئی نہ کوئی. اس نصیحت کرنے والے کو اہمیت دیں. اور یہ آدمی مخلص ہونا چاہیے, اس کی خلوص کی قدر کرنی چاہیے, اس کی خاطر قربانی بھی دینی چاہیے, یہ سارے کام ہونے چاہیے. اس طرح سے علم ملتا ہے, یہ ہے علم کا راستہ. اللہ کی بندگی ہونی چاہیے, اللہ کی بندگی کریں گے علم ملے گا. سب کسر اللہ کی بندگی میں ہے, اور ان سب کے ساتھ اہل بیت اطہار کا توسل ہونا چاہیے. اس کے بغیر کچھ نصیب نہیں ہوگا. اہل بیت کا توسل ہونا چاہیے. توسل کسے کہتے ہیں؟ ان سے مانگنا ہے, ان سے مانگنا ہے. بڑا عجیب ہے, ایک دفعہ میں مشہد جا رہا تھا, ہم تہران ایئرپورٹ پہ پہنچے, فلائٹس بہت سخت بک تھیں ساری کی ساری. اچھا, اب ہم لوگ پہنچے تو ویٹنگ لسٹ کے اندر نام تھا, ویٹنگ لسٹ میں نام تھا, تو یہ طے ہوا کہ اب ملے گی یا نہیں ملے گی. تو اب یہ طے تھا کہ اب دعائیں مانگیں یا نہیں مانگیں. تو ایک طرف سے دعا مانگنے کا دل چاہتا ہے کہ بھائی آپ دعا مانگیں, مولا سے کہیں کہ مولا دیں ہمیں. دوسری طرف سے یہ دل چاہتا ہے نہیں, مولا سے کہیں مولا جو آپ پسند کریں, آپ بلاتے ہیں بلائیں, نہیں بلاتے ٹھیک ہے, ہم تو آپ کے خادم ہیں, بلاتے ہیں تو آ جائیں گے, نہیں بلائیں گے پیچھے رہیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. تو اب شش و پنج میں کہ آپ نے دعا مانگنی ہے یا نہیں مانگنی ہے. تو ایک آدمی کھڑا تھا, وہ کہنے کا کہ وہ خود دعائیں مانگ رہا تھا. میں ایسے ہی میں نے پوچھا کیا کر رہا ہوں, میں دعا مانگ رہا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے کا چونکہ اہل بیت نے کہا ہے کہ ہم سے مانگنے میں سختی دکھاؤ, بار بار مانگو ہم سے. انہوں نے خود کہا ہے کہ مانگنے میں شدت دکھاؤ. تو اب ابھی تو یہ تو خود دروازہ انہوں نے کھول دیا نا کہ مانگو, خوب مانگو. تو اب میں مانگ رہا ہوں. میں نے کہا دیکھو یہ اچھا آدمی ہے, کم سے کم ایک جگہ پہ لا کے روک تو لیا اس نے اپنے آپ کو, کہ مطمئن ہو گیا کہ ان سے مانگنے میں اصرار کرنا اچھا ہے. یوں لگتا ہے کہ واقعا کچھ چیزیں مانگنے میں جو دنیا نہیں ہونی چاہیے, اہل بیت سے دنیا کے علاوہ جو چیزیں ہیں ان کو مانگنے میں اصرار کرنا اچھا ہے, اصرار سے مانگنا چاہیے. ابھی بہت ساری چیزیں ذرا سی عجیب سی ہیں, آپ ذرا تحمل کر کے سن لیجیے گا. مثلاً ایک میں مجاہد کا پڑھ رہا تھا, یہی جو لبنان کی جنگ ہوئی تھی اس دوران میں, یہ بیچارہ کمانڈر تھا فرنٹ کے اوپر, بالکل فرنٹ پہ کمانڈر تھا. اس کے ساتھ دو پرابلمز آ رہی تھیں. کہنے کا ایک پرابلم تو یہ تھی کہ ہمارے پاس رات میں دیکھنے والی دوربینیں نہیں تھیں. اسرائیلیوں کے پاس وہ رات میں دیکھنے والی دوربینیں تھیں, تو وہ لوگ رات میں آپریشن کرتے تھے اور ان کے پاس وہ دوربینیں ہوتی ہیں تو وہ دیکھ لیتے تھے, ہم نہیں دیکھ پاتے تھے. کہنے کا اس سے بہت سختی ہوئی تھی. دوسرا تھا کہ ان کے پاس ہیلی کاپٹرز تھے, وہ ہیلی کاپٹر سے ہیلی پیڈ کرتے تھے اور پیچھے اتار دیتے تھے اپنی فوجیوں کو. اب وہ رات میں اتار دیتے تھے, ہمارے پاس دوربینیں بھی نہیں تھیں تو ہم نہیں دیکھ پاتے تھے. تو کہنے کا ہمیں رپورٹ ملی کہ انہوں نے پھر ہیلی کاپٹر سے پیچھے فوج اتار دی. تو اب دو فرنٹ پہ لڑنا ہے, ادھر سے بھی لڑنا ہے, ادھر سے بھی پڑھنا ہے. اس کے پاس دوربین بھی, ہمارے پاس دوربین بھی نہیں ہے. کہنے کا بہت مجھے افسوس ہوا کہ اس سے ہمارے لیے سختی ہو رہی ہے. تو کہتا ہے کہ میں سو گیا. اب تحمل کر کے سن لیجئے گا, یہ آدمی مرد اعتماد ہے جس نے سنایا. مثلا میں عرض کرتا چلوں, حسن نصر اللہ نے کسی کو یہ واقعہ سنایا, اب تو اعتماد ہو جائے گا نا. ٹھیک ہے, سعید نے سنایا. سعید نے کہا کہ یہ آدمی ان کے لیے مرد اعتماد تھا. سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ یہ آدمی ان کے لیے مرد اعتماد تھا. تو ہم تصور کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے, پھر مرد اعتماد ہوگا. ٹھیک ہے, تو وہ کہتا ہے کہ میں رات کو سویا اور اسی پریشانی کے عالم میں کہ دشمن نے پیچھے اتار دی فوج, ان کے پاس وہ دوربینیں, ہمارے پاس وہ دوربین نہیں, مصیبت کریں گے ابھی اتر کے. تو کہتا ہے کہ میں اہل بیت سے گڑ گڑا کے سو گیا. تو کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جیسے ایک بیوی کے سامنے کھڑا ہوں. میں نے ان سے کہا کہ بیوی ہمارے ساتھ بہت سختی ہو گئی ہے, یہ دشمن پیچھے پیچھے سے آ کے مارتا ہے, سامنے سے نہیں مارتا, اس کے پاس ہیلی کاپٹرز ہیں, ہمارے پاس دوربینیں بھی نہیں ہیں, یہ ہمیں بہت مارتے ہیں. تو کہنے کہ جیسے ان بیوی نے ایک اور بیوی کی طرف اشارہ کیا, کہنے کا میرے ذہن نے مجھے خواب میں یہ سمجھا ہے کہ یہ بیوی زینب ہیں اور سامنے بیوی سیدہ ہیں, انہوں نے ادھر بھیجا کہ ان سے کون. تو کہتا ہے کہ میں ان کے سامنے کھڑا ہوا مؤدب, اور میں نے کہا بیوی ہمارے ساتھ بہت ظلم کر رہے ہیں یہ لوگ, ان کے پاس یہ وسائل ہیں, ہمارے پاس یہ وسائل نہیں ہیں. انہوں نے کہا صبور رہو, صبور رہو, یعنی بہت صبر کرو, صابر رہو نہیں, صبور رہو, بہت صبر کرو. کہنے کا بیوی ہم صبر کر لیں گے, لیکن ہمیں ہماری مدد کریں آپ, ہم صبر کرنے کو تیار, لیکن آپ ہماری نصرت کریں. تو یہ ان کے سامنے اصرار کرتا ہے, وہ کہتے ہیں صبر کرو, اصرار کرتا ہے کہ نہیں بیوی مدد کریں, بیوی مدد کریں. تو وہ ایک موقع پہ یوں کرتی ہیں, اشارہ کرتی ہیں اور کہتی ہیں جاؤ, ٹھیک ہے اب نہیں ہوگا. یہ جاگ جاتا ہے. اب یہ جاگ جاتا ہے تو اپنے خواب کو سوچ کر اپنے اوپر غصہ کرتا ہے, کہتا ہے میں نے ان کے سامنے اصرار کیوں کیا, انہوں نے کہا تھا صبر کرو, مجھے چپ ہو جانا چاہیے تھا, اچھا نہیں تھا کہ ان کے سامنے میں اصرار کر رہا تھا. پھر ایک دل کہتا ہے انہوں نے خود اصرار کرنے کو کہا ہے کہ ہم سے اصرار کر لیا کرو. تو ٹھیک ہے میں نے اصرار کیا, اپنے لیے تو نہیں کیا. اس کو خبر ملتی ہے کمیونیکیشن کے اوپر, جیسے ہی اٹھتا ہے ابھی سوچتا ہے میں نے کیا کیا, غلط کیا, صحیح کیا, غلط کیا, صحیح کیا, اچانک خبر ملتی ہے, نوٹ کرتا ہے ایگزیکٹلی اسی ٹائم پر پیچھے آنے والا اسرائیلی ہیلی کاپٹر زمین پہ گرا تھا, بالکل اسی ٹائم پر ایک ہیلی کاپٹر زمین پہ گرا تھا. ابھی سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں. اہل بیت سے اصرار کرنا چاہیے, اس کا مطلب ہے اصرار کر لینا چاہیے. ایک اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے, پورے نظام اہل بیت میں محور بی بی سیدہ کی ذات ہے, پورے نظام اہل بیت کے اندر. یعنی یوں سمجھ میں آتی ہے کہ جس کسی کے پاس جاؤ واپسی یہیں پر ہے, مادر حسین آنا یہاں پر. یعنی ایسا بھی ہوتا ہے لوگ رسول خدا کے پاس آتے تھے اور رسول خدا بھی سیدہ کے پاس بھیجتے تھے, نہیں معلوم بیوی کی ذات میں کیا ہے. بیوی کی ذات اسرار الہیہ میں سے ہے. اب ذرا تصور کریں, بیوی زینب بھی مشکل کو حل کر سکتی تھیں, لیکن فرمایا میری ماں کے پاس جاؤ, ان سے مانگو. بیوی کی شان میں یہ ہے کہ قبول کر لے دین دین. میں عرض کرتا ہوں در اہل بیت کریم ہے, دینے والے کو اس کی طاعت سے بڑھ کر دیتا ہے, طاقت سے بڑھ کر دے دیتا ہے. آج آپ کی خدمت میں گھر سے ایام تو نہیں ہے, لیکن جو بی بی کا نام آیا ہے تو سوچتا ہوں بی بی کے مسائل میں سے دو جملے عرض کروں. بی بی کی ہستی کیا ہستی ہے, رسول خدا احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں. کیوں احترام میں کھڑے ہوتے ہیں نہیں معلوم ہم لوگوں کو. اتنا ہمیں معلوم ہے جب امیر المومنین کو مسجد میں خبر ملی سیدہ دنیا سے رخصت ہو گئی, گھر تک آتے آتے تین دفعہ زمین پر بیٹھے تھے, حیدر کرار شیر خدا. یہ جنگ میں کشتوں کے پوچھتے لگا دیا کرتے تھے, لیکن سیدہ کی خبر میں تین دفعہ زمین پر بیٹھ گئے. بی بی کی شخصیت عجیب پر اسلام شخصیت ہے. رسول خدا نے جملہ ارشاد فرمایا, کسی نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی سیدہ کی ذات کیسی ذات ہے, نبی نے بہت طولانی جملہ فرمایا, پہلا جملہ یہ تھا ہے سر من اسرار اللہ تعالی, یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے, تم لوگ نہیں جان پاؤ گے. طولانی روایت فرمائی, پہلا جملہ یہ تھا یہ اللہ کے راز میں سے راز ہے, میں کہوں گا اے اللہ واقعاً راز ہے, تبھی تو قبر بھی مخفی ہے, خبر کو بھی راز بنا لیا تو نے.
گویا ہم لوگ اتنے کم توفیق تھے کہ سیدہ کی مٹی سے بھی محروم ہو گئے. حق تھا خدا کا اگر وہ سیدہ کی قبر کو چھپائے, اس وجود مقدس پہ اتنے مصائب ٹوٹے کہ رات تاریخ ہو جائے, پہاڑ لیزا لیزا ہو جائے, تو حق دا کی قبر بھی چھپ جائے. بی بی کی مصائب کتنے ہیں نہیں معلوم, لیکن یہ سب ہمیں پتا ہے کہ یہ سنت نہیں ہونی چاہیے تھی کہ جس کا باپ مرے اس کے گھر کو آگ لگائی جائے. یہ سنت نہیں ہونی چاہیے تھی, یہ ہو گیا. ان مخدرہ نے ارشاد فرمایا کہ گھر کا دروازہ گراؤ گے جبکہ میں ہوں دروازے کے پیچھے, کہا ہم گرائیں گے. پھر نہیں معلوم کیا ہوا, بس ایک آواز آئی ہے فضا مجھے تھام لے. امیر المومنین کس امتحان سے گزرے خدا جانتا ہے. بعض روایات کہنے میں طاقت چاہیے, وہ کہن جرأت نہیں کرتا انسان, لیکن سوچتا ہے کہیں تو کہنا پڑے گا. استاد فاطمینیا ان لوگوں میں سے ہیں جو راز کھول دیتے ہیں, اور یہ کہ اب راز کھلنا شروع ہو گئے ہیں اس کا مطلب ہے اب کچھ ہونے والا ہے دنیا کے اندر. ایک روایت پڑھی, انہوں نے فرمایا جب امیر المومنین کو لے جانے کے لیے آئے, سیدہ نے اپنا ہاتھ رکھا اور کہا میں علی کو نہیں لے جانے دوں گی, اتنے کوڑے برسائے کہ ہاتھ ٹوٹ گیا بی بی کا. یہ ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض ہوئی, ایک روایت آیت اللہ بہاؤدینی نے پڑھی تھی, بہاؤدینی ابھی حیات ہیں. آیت اللہ بہاؤدینی نے نہیں روایت پڑھی, میں نے خود اپنے کانوں سے سنی ہے. اور فرمایا جب سیدہ کو تماشا مارا, ایک طرف سے تماشا لگا, دوسری طرف سے چہرہ دیوار سے ٹکرایا تھا. یا اللہ کیا ظلم ہوئے سیدہ کے اوپر, آیا اس وجود مقدس میں یہ ظلم ہونے چاہیے تھے؟ اب بی بی کے ظلم کا مداوع کیا ہوگا, اب بی بی کے ظلم کا حق کیسے ادا ہوگا؟ صرف ایک راستہ ہے. استاد فاطمینیا کی روایت عرض کر رہا ہوں, ابھی حیات ہیں, نہیں معلوم ان کے ذہن میں کہاں سے پہنچی ہے یہ روایت. مقدس ترین علماء میں سے ایک عالم ہے جس کا سب احترام کرتے ہیں ایران کے اندر, ان کی روایت عرض کر رہا ہوں. انہوں نے فرمایا میں نے کئی لوگوں سے تصدیق کی ہے, کہا انہوں نے کہا ہی یہ روایت. فرمایا جب بی بی کے اوپر دروازہ گرا تو پہلی ندا دی یا مہدی ادرکنی. میں سوچتا ہوں میرے لیے تو روایت ہے, امام زمانہ تو گویا ہر روز دیکھ رہے ہیں ان کی جد ماجدہ پکار رہی ہے یا مہدی. اس خاندان پہ ہمارا درود, اس خاندان پہ ہمارا سلام, اس خاندان پہ ہماری نسل قربان.
سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارا تجھے حسن محمد و آل محمد کا دشمن آنے اہل بیت کو بدترین عذابوں میں مبتلا فرما, دنیا اور آخرت میں ان کو ذلت و خواری نصیب فرما, ان کے ماننے والوں کو جو ان کے ظلم کو جانتے ہوئے بھی ان کو مانتے ہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما. اے پاک پروردگار بالاخص اس ظالم کو, اس جابر کو جس نے سیدہ پہ ہاتھ اٹھایا, بدترین عذاب میں مبتلا فرما. اے خدا ہے تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, خون حسین خون سیدہ کا انتقام لینے والے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے جانساروں میں قرار فرما. اس دنیا سے زندگی کا اختتام سیدہ کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.
خدا قبول فرمائے ان شاء اللہ, خدا قبول فرمائے.
ہمارے
سے سب السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم قبول فرمائے آپ کو ان شاء اللہ گاؤں میں رکھیں انسان سے قبول فرمائے ان شاء اللہ
آپ کا کوئی کانٹیکٹ نمبر کارڈ مل سکتا ہے
کارڈ نہیں میرے پاس میں آپ کو نمبر بتا دیتا ہوں
بہت زیادہ
پڑی مولانا بہت خدا قبول فرمائے